الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حينما قال عليه الصلوات والتسليم حينما سئل عن حق الولد على الوالد فقال عليه الصلوات والتسليم حسن التربية حسن التسمية وحسن التربية وكما قال عليه الصلوات والتسليم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن وجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے محترم بزرگوں دوستو قرآن کریم کی اس وقت جو آیت پڑھی گئی ہے اس آیت میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے ترجمہ آیت کا اس طرح سے ہے تم جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں اور اللہ کے بعد بہت بڑا اجر ہے اس آیت کی توضیح کرنے سے پہلے چند مثالوں کی وضاحت ذہن میں آتی ہے کہ کی جائے تاکہ آیت کے متعلق غلط فہمی نہ رہے علوم میں سے ایک علم ہے اس کو کہتے ہیں علم اللسانیات اس علم اللسانیات میں بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی زبان کیسے وجود میں آتی ہے کسی زبان کے الفاظ کیسے وجود میں آتے ہیں اور ان لفظوں کے معنی کس دور میں کیا رہتے ہیں اور اگلے دور میں معنی کیسے بدل جاتے ہیں اور ایک زبان دوسری زبان سے الفاظ کیسے قبول کرتی ہے اور ایک زبان اپنے الفاظ کو کیسے چھوڑ دیتی ہے علم لسانیات ایک بہت شاندار اور مزیدار علم ہے اور اس علم میں اسی طرح کی بحثیں کی جاتی ہیں انہیں بحثوں میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ کبھی ایک لفظ کسی ایک زبان میں ایک مفہوم رکھتا ہے اور یہی لفظ دوسری زبان میں چلا جاتا ہے تو دوسرا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک زمانے میں ایک مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور یہی لفظ اگلے دور میں پہنچ جاتا ہے تو مفہوم تھوڑا سا بدل جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی ایک جگہ بطور ٹرم کی استعمال ہوتا ہے تو معنی ایک ہوتے ہیں اور یہی لفظ دوسری جگہ بطور لغوی لفظ کی استعمال ہوتا ہے تو معنی اس کے دوسرے ہو جاتے ہیں لسانیات میں بے شمار مثالیں اس کی پائی جاتی ہیں آسانی کے طور پر میں بہت اہم فہم مثالیں عرض کرتا ہوں عام زبان میں ہم لوگ جب بولتے ہیں تعمیر اس کے معنی ہوتے ہیں بلڈنگ تعمیر کرنا لیکن خود یہاں کشمیر کے گاؤں میں تعمیر جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں درخت تو میں نے تو ایک ہوتا ہے تعمیر چھو ایسا ایسا سوٹ سوری تعمیر پت بناؤ مکان وہاں لفظ تعمیر بمن درخت اب اگر کسی ڈکشنری میں اس لفظ کو دیکھا جائے گا تو وہاں کہیں نہیں ملے گا تعمیر کے بمن درخت کیسے استعمال ہو رہا ہے لیکن یہاں کی عوام میں رائج ہے آکر جہاں بکثرت لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلا کسی آدمی نے کسی چیز کی خرابی کر دی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایم سی یا سیر سی یرو ناؤ کے یہ یرو ناؤ یرو مانے ڈوب جانا ناؤ مانے کشتی اب اگر ہم کہیں گے صاحب یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی ناؤ ہے تو اب یہ لفظ کیوں بول رہے ہیں جواب آئے گا کہ ایک محاورہ ہے اور الفاظ اس کے یہ ہیں معنی اس کے بگاڑ کے ہیں الفاظ کچھ اور ہیں معنی اس کے کچھ اور ہیں اور یہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے یہ مفہوم اس طرح شاعری میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح عوامی زبان میں بھی ہوتا ہے عام زبان میں لفظ صبر استعمال ہوتا ہے صبر کے معنی انسان کو کوئی مشکل آئے اور اس مشکل کو انسان جھیل لے برداشت کر لے تو کہنے کے ساتھ بڑا صبر کیا ہے اس نے لیکن قرآن اور حدیثوں میں صبر کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیثوں میں صبر کا بہت وسیع ترین مفہوم ہے ان مفہوموں میں سے پہلا مفہوم یہی ہے کہ جن فرائض کا اللہ نے حکم دیا ان فرائض کو انجام دینے میں جو مشکلات آئیں ان مشکلات کو جھیل لینے کا نام صبر ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچنا بہت مشکل ہے، جی چاہتا ہے ہم وہ کام کریں لیکن اپنے آپ پر جبر کر کے، اپنے آپ کو اصرار کر کے، کسی نہ کسی طرح سے ہم اس برے کام سے اپنے آپ کو روکنے، اور اس روکنے میں جو بہت بڑا بوجھ ہم پر پڑ رہا ہے اس بوجھ کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے۔ اور تیسرا والا صبر ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک مصیبت آ جائے اس مصیبت کو انسان برداشت کر جائے، اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تو فریضے کی ادا کرنے میں قوت برداشت، حرام کام سے بچنے میں قوت برداشت، اور مصیبت کے جھیل لینے میں قوت برداشت، یہ تین الگ الگ مفاہیم جب یہ تینوں جمع ہو جاتے ہیں تب صبر بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے جب کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، وہاں وہ والا صبر نہیں ہے کہ صاحب خدا نخواستہ ہم کو صحت خراب ہو گئی، تکلیف آ گئی، ہم نے برداشت کر لیا، ہم کو خدا نخواستہ مالی نقصان ہو گیا، برداشت کر لیا، اس پر یہ اجر ثواب اتنا بڑا نہیں، وہ بھی یقین صبر ہے، اس پر بھی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں، اتنا بڑا اجر ثواب در حقیقت اس صبر پر ملتا ہے جو صبر انسان کو جھیلنا پڑتا ہے اس وقت جب کسی حرام کام کی طرف طبیعت آمادہ ہو، جوانی کا جوش ہو، وسائل مہیا ہو اور انسان کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور اس وقت انسان نے اپنے آپ کو روکے، برداشت کرے، جھیلے، اور اس روکنے میں اس کو بہت مجاہدہ برداشت کرنا پڑے، دل چاہتا ہے میں یہ کروں، ماحول کا تقاضا بھی ہے کہ میں یہ کروں، لیکن پھر بھی انسان نے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، اور اس روکنے میں اپنے اوپر بار بار چھریاں چلانی پڑتی ہیں، یہ جو بزما ہونا پڑتا ہے اس کو بار بار، اس صبر کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے حساب اجر ادا کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن میں صبر علی الطاعت، اسی کو صبر علی المعصیت، اور آگے چل کر صبر علی المصیبت۔ طاعت انجام دینے کے لیے صبر، اور حرام کام سے بچنے کے لیے صبر، اور مصیبت جھیلنے کے لیے صبر۔ لیکن ہمارے مفہوم میں کیا ہے، ایسا صبر ہم نام ہے صرف مصیبت جھیلنے کا، وہ دو والے صبر ہمارے ذہن سے نکل گئے۔ ٹھیک اسی طرح سے لفظ فتنہ جو قرآن کریم کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس فتنے کے مفہوم کو ہم لوگ سمجھتے ہیں لڑائی کرا دینا، جھگڑا اٹھا دینا، ادھر کی باتیں ادھر جوڑ دینا، جس کے نتیجے میں فساد اٹھ جائے، تو کہنے کے صاحب یہ فتنہ ہے، احمد فتنہ۔ عمومی زبان میں لفظ فتنے کا یہی معنی دیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہماری کشمیری زبان میں قیامت کے معنی بہت بڑی مصیبت، محض قیامت حضر، لیکن قرآن کے ٹرم میں جب قیامت بولیں گے تو مراد ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے اور نیا عالم شروع ہو جائے اور اللہ کے سامنے ساری مخلوق کھڑی ہو جائے اور حساب کتاب شروع ہو جائے، اس کا نام قیامت ہے۔ تو قرآن میں قیامت ایک ٹرم ہے، اور ہماری زبان میں قیامت کے معنی ہے پریشانی آنا، لیکن قیامت حضر۔ قرآن میں لفظ عذاب استعمال ہوا ہے اور مراد جہنم کا عذاب یا قبر کا عذاب ہے، کہ ہماری زبان میں لفظ عذاب کے معنی مطلقاً تکلیف، انہیں بڑا عذاب حسب، تو لفظ عذاب ہمارے ہاں کچھ اور مفہوم لیے ہوئے، ان کے ہاں کچھ اور مفہوم لیے ہوئے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، ہماری زبان میں فتنے کا معنی ہوتے ہیں لڑائی کڑا دینا، جھگڑا اٹھا دینا، غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے درمیان دوریاں پیدا کرا دینا، نزاع پیدا کرا دینا، اور دوستیاں مٹوا دینا، گاؤں کا گاؤں میں لڑا دینا، محلے والوں کو محلے والوں سے فساد کرا دینا، کمیٹی والوں کے درمیان ایسی بات ڈال دینا جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جائیں، کہ لگے صاحب احمد فتنہ، فتنے کا اتنا مفہوم ہماری زبان پر رائج ہے، لیکن قرآن کریم میں فتنے کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فتنے کا مفہوم وہ چیز جو اپنے اندر بہت بڑا خیر بھی رکھتی ہو، اور وہ چیز جو اپنے اندر بہت بڑا شر بھی رکھتی ہو، اور یہ آپ کے استعمال پر موقوف ہے۔ آپ نے اس چیز کا ٹھیک استعمال کیا تو آپ کو نفع ہی نفع مل جائے گا، اور آپ نے اس چیز کا غلط استعمال کیا تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی جس کا ہم ٹھیک استعمال کریں تو بہت بڑا نفع اٹھا لیں گے، اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کیا تو بہت بڑے نقصان میں پہنچ جائیں گے، ایسی چیز کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جب فرعون کی غلامی سے اپنی قوم کو نکالا اور دوسرے ملک میں پہنچایا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں سے تمہاری کتاب لے کر کے آؤں گا، مگر اللہ کے یہاں سے کتاب لینے کے لیے یہاں سے مجھے پورا وفد لے کر جانا ہے، کیونکہ اللہ نے پورے وفد کا مطالبہ کیا ہے، لہٰذا اپنی قوم میں سے منتخب افراد، اچھے اور بہتر اور ممتاز لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا تاکہ ان کو وہاں لے کر کے جائیں اور اللہ کے یہاں سے تورات حاصل کریں، اور وہ قوم کے لیے نسخہ ہدایت زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات یہ لے کر کے آنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب لے کر کے چلے تو ان 70 آدمیوں نے کہا، موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے پاس۔ کیا کرنا ہے وہاں؟ کہ وہاں سے ہم کو تورات لینی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات بھی ہوگی یا ویسے ہی ہم تورات لے کر آئیں گے؟ کہ ہاں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کہا ہم اس کو اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھ نہیں سکتے۔ کہنے لگے ہم کیسے مانیں گے پھر ہم نے اللہ سے ملاقات کی؟ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا ہم سے ملاقات کرانے کے لیے اور ہم سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے وہاں سے مطالبہ کیا، پہلے ہمیں خدا دکھا دیجئے پھر ہم مانیں گے، کہ ہاں ہاں ہم نے خدا سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ انسان کی بصیرت، انسان کی نگاہوں میں قوت ہی ایسی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کو دیکھ پائے، اس لیے یہ مطالبہ تو تم مت کرو۔ انہوں نے کہا صاحب ہم تو مانیں گے، ہم تو تب جب ہم اللہ کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہم نے، ورنہ ہم واپس جا کر کے ہم کہیں گے کچھ پتہ نہیں کس کے پاس ہم کو لے گئے تھے، وہاں نظر کوئی نہیں آیا، اچانک ہم کو کتاب دی گئی، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب تھی یا کسی اور کی طرف سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ماننے والے ہیں نہیں ہیں، اور بے انتہا اجڑ قسم کی قوم ہے۔ واقعتاً انسانی تاریخ میں بنی اسرائیل سے زیادہ اجڑ قوم کوئی بھی نہیں پائی گئی۔ ایک طرف سے قرآن کہتا ہے ہم نے تم کو تمام کائنات میں افضل ترین قوم بنایا، افضلتکم علی العالمین، اور دوسری طرف سے بنی اسرائیل کی جو حالتیں قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ اجڑ قوم کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پہاڑ کو اوپر لایا اور پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے تورہ پر عمل کرو ورنہ پہاڑ ابھی گرے گا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، ہم بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہم فوراً تورا کو مانتے ہیں، آپ پہاڑ ہٹا دیجئے۔ پہاڑ ٹور واپس چلا گیا، انہوں نے فوراً، اور جو ہی پہاڑ ٹور واپس گیا کہنے لگا ایشن مان ہم نہیں مانتے۔ وہی نتکن الجبل فوقهم کانہ ذلۃن، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ٹور کو ان کے اوپر لایا اور ایسا جیسے بادل کا سایہ ہو رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا جناب ہم ماننے کو تیار ہیں بس معافی دے دیجئے، اور جو ہی پہاڑ واپس چلا گیا کہنے لگا ہم نہیں مانتے۔ اب بنی اسرائیل کے ان سرداروں نے جب کہنا شروع کیا کہ یا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل اللہ سے دعا کی یا اللہ اپنا ایک جلوہ ان کو دکھا دیجیے، کیونکہ تب تک یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب جب نبی کی دعا ہوئی، اللہ کا فیصلہ ہوا، ایک جھلک آ گئی، بالکل ایسے جیسے کہ غزملا، جیسے کہ بجلی کون جاتی ہے، ایسی بجلی پہنچ گئی اور وہ 70 کے 70 آدمی بے ہوش ہو کر گئے اور ایک آدمی بھی کھڑا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ آپ نے تو بہت بڑی آزمائش میں مجھے ڈال دیا، اب اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو قوم مجھے کہے گی ہمارے 70 آدمیوں کو پتہ نہیں کہاں مروا کر کے آ گئے اور ہم کو آ کر کہتے ہیں یہ لے لو جی تورات، پہلے ہمارے 70 آدمی بتاؤ وہ کہاں گئے۔ یا اللہ اب اگر یہ مر گئے اور میں واپس اکیلا چلا گیا تو بھی میرے لیے بڑی پریشانی ہے، اور اگر ان کو زندہ لے کر کے جاؤں گے، لاشیں لے کے جاؤں تو لاشیں لے کر کے کیسے چلا جاؤں؟ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجئے ورنہ بہت بڑی آزمائش آ گئی میرے لیے، میرے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، میں تو ان لوگوں کو مطمئن بھی نہیں کر سکوں گا۔ اس صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ جو آپ نے اپنی جھلک دکھا کر ان کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا یہ تو میرے لیے بہت بڑی آزمائش آ گئی۔ لفظ انہوں نے استعمال کیا ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ تو آپ کی آزمائش آ گئی، لفظ فتنہ استعمال کیا اللہ کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ لفظ فتنے کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہماری زبان میں رائج ہے، بلکہ لفظ فتنے کا مفہوم یہاں دوسرا ہے، کسی چیز کو آزمائش میں ڈالو۔ یا اللہ یہ تو آپ کی میرے لیے بڑی عجیب و غریب آزمائش آ گئی کہ میں اب اکیلا بھی نہیں جا سکتا، ان کو میرے لیے جا نہیں سکتا، اکیلا جاؤں گا تو لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکوں گا، اور ان کو لے کر جاؤں گا تو لاشیں لے کر کیا کر کے کیا کروں گا، لہٰذا ان کو زندہ کر دیجیے، یا اللہ ان کو پھر زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ کا فیصلہ ہوا، وہ پھر اٹھ کھڑے ہو گئے اور ایسا ہے جیسا کہ قوما میں چلے گئے تھے، اور واقعی قوما میں چلے گئے تھے، وہ مرے نہیں تھے، ان کو موت کے بعد کوئی واپس آنے والا نہیں ہے، وہ اصل میں قوما میں چلے گئے تھے، وہ برداشت نہیں کر پائے، تو جب قوما میں چلے گئے اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہوا، پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ فتنہ استعمال کیا، اس بات کو ذہن میں رکھ، آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں سنو جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس فتنے کے وہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے جو معنی ہماری زبان میں لفظ فتنہ کے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مال کو کہتا ہے یہ میرا فضل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مال کو کہتا ہے یہ خیر ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مال کو کہتا ہے یہ تمہارے لیے طلب کرنے کی چیز ہے۔ جمعے کی نماز کی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو فوراً باہر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، تو جس مال کو ایک جگہ اللہ نے کہا فتنہ اسی کو دوسری جگہ کہا گیا فضل, اس کے معنی وہ فتنہ وہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے. یا مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے, خیر سے مراد ہم مال ہے, مال کے معاملے میں انسان بہت سخت ہے, واقعی سخت ہے. مال کا معاملہ ہی تو وہ ہے جو باپ اور بیٹے میں ٹکراؤ ہوتا ہے, بھائیوں بھائیوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے, ہمیشہ کے دوست آپس میں جرا ہو جاتے ہیں, اور بھائیوں کا ٹکراؤ ہماری سوسائٹی میں تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ. میاں بیوی میں ٹکراؤ ہوتا ہے, مال مراد مقصد ہوتا ہے مال. شوہر کہتا ہے وہ زیورات کہاں کر دے جو میں نے دیے تھے, بیوی کہتی ہے وہ میرے تھے تمہارے نہیں تھے, اسی میں ٹکراؤ شروع ہوتا ہے اور کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں دنیا روٹی مال کا کتنا. تو جس مال کو اللہ نے ایک جگہ فضل کہا اسی مال کو دوسری کا فتنہ کہا جا رہا ہے, یہ فتنہ در حقیقت اس مفہوم میں نہیں ہے. اسی طرح سے اس مال کو ایک جگہ قرآن کریم نے خیر کہا, گویا فتنہ کا لفظ مفہوم وہ نہیں ہے جو بیان سمجھا جا رہا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, اے انسانوں جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے, موت آنے والی ہو اور تم پیچھے خیر چھوڑ کر کے جاؤ, خیر سے مراد اعمال. لہذا فتنے کے معنی وہ چیز جو انسان کو آزمائش میں ڈالے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دو چیزیں تمہاری بہت بڑی ضرورت ہے, اور دنیا میں ہر انسان ان دو چیزوں کے لیے تڑپتا ہے, کوششیں کرتا ہے, طرح طرح کے راستے اختیار کرتا ہے. وہ دو چیزیں ہیں ایک مال اور ایک اولاد, یہ دونوں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. ہو سکتا ہے تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ اور ہو سکتا ہے اس آزمائش میں تم فیل ہو جاؤ. حضرات گرامی, اس وقت سارے انسان ان دو چیزوں کے امتحانوں میں کچھ کامیاب ہو رہے ہیں اور کچھ ناکام ہو رہے ہیں. کیسے ہم سمجھیں گے کامیاب و ناکام؟ اگر انسان کے مال کمانے کا سسٹم غلط اور خرچ کرنے کا سسٹم غلط, اس کے معنی یہ ہے کہ اس مال کے معاملے میں ناکام ہو, چاہے اس کو یہاں اس دنیا میں ناکامی نظر آئے یا نہ آئے. سیدھی سی بات ہے, جو انسان سکنڈل کر کے مال کما رہا ہے, جو انسان ڈرگس بیچ کر کے مال کما رہا ہے, جو انسان غلط چیزیں انسانوں کو بیچ کر کے مال کما رہا ہے, جو انسان کرپشن کر کے مال کما رہا ہے, جو انسان فراڈ کر کے مال کما رہا ہے, اور آگے چل کر اسی مال کو جب خرچ کرتا ہے تو وہ خرافات میں جو انسان مال خرچ کرتا ہے, اس مال کے کمانے میں بھی وہ ناکام ہو گیا اور مال کے خرچ کرنے میں بھی ناکام ہو گیا. مالدار بننا ہرگز برا نہیں ہے. صحابہ بھی مالدار تھے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ممتاز صحابہ میں سے تھے. صحابہ تو سارے ہی ممتاز ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ہر صحابی کے اندر الگ الگ خصوصیات ہیں, لیکن زبیر ابن عوام کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جو دوسرے کسی صحابی میں نہیں ہیں. زبیر ابن عوام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمزلف بھی ہیں, ساجو. حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں ہیں, حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت زبیر کے نکاح میں ہیں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت زبیر کے نکاح میں ہیں, اور عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں ہیں. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور زبیر ابن عوام دونوں آپس میں ساجو ہو گئے, ہم ظلم. اور دوسرے زبیر ابن عوام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھازاد بھائی بھی تھے. اور تیسرے عشرہ مبشرہ میں سے تھے, ان دس صحابہ میں سے ہیں جن دس صحابہ کو اس دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی تھی, اعلان فرما دیا تھا. اور عجیب بات یہ ہے ان دس کے دس صحابہ کو جن کو جنتی ہونے کی بشارت مل گئی, ایک صحابی کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ صاحب مجھے کیا کرنا, میرے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. کسی اندازہ کیجئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم الشان شخص, اللہ اکبر, اتنا عظیم الشان شخص. بلکہ مجھے دلچسپ نقطہ یاد آ گیا, لطیفہ ہی ہے یہ, اللہ اکبر, شاید ہم بسپورہ میں ہیں اس وقت. جی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ممتاز ترین کتاب علامہ شبلی کی لکھی ہوئی الفاروق ہے. علامہ شبلی سر سید احمد خان کے شاگردوں میں سے تھے, سید سلیمان ندوی کے استادوں میں سے تھے, علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اور بعد میں انہیں اعظم گڑھ کے دار المصنفین قائم کیا اور مصنفین کی پوری ٹیم کھڑی کر دی, مصنفین کے شاگردوں کی جمع کھڑی کر دی تھی. علامہ شبلی نے کتاب لکھی ہے الفاروق, سیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ممتاز کتاب مانی جاتی ہے, واقعی ممتاز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا لگتا ہے اگر کسی دوسرے مصنف کی لکھی ہوئی 10 کتابیں پڑھ لیں گے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق اور بعد میں علامہ شبلی کے پڑھیں گے تو آپ بے اختیار کہہ سکیں گے کہ اب تک ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا عمر ابن خطاب کیا ہے, اب ہم نے سمجھا عمر ابن خطاب کیا شخصیت ہے. جب الفاروق پڑھیں گے, الفاروق کا آخری صفحہ بسمورہ میں لکھا گیا ہے. یہ مجھے نقطہ یاد آ گیا اتفاقا. علامہ شبلی شاید سفر یہاں کشمیر میں گھومنے آئے تھے اور یہاں بسمورہ میں مجھے نہیں معلوم کس کے گھر میں قائم پذیر تھے. چنانچہ آخری صفحہ جو انہوں نے الفاروق کا لکھا ہے اختتامیہ, اس اختتامیہ میں علامہ شبلی نے لکھا انسانی تاریخ میں عمر جیسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا, یہ دعویٰ لکھا ہے عظیم ہے. یعنی پوری سوانح حیات لکھنے کے بعد بات ہے, جب آپ پڑھیں گے سیرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ سوانح حیات, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. ایریگیشن کا نظام اس وقت اس خدا کے بندے نے چلایا جب دنیا میں کسی ملک کے پاس ایریگیشن کا نظام نہیں تھا. شہر بسانے کا کام عمر ابن خطاب نے اس زمانے میں کیا جب دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتیں شہر بسانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, اور مدینے میں بیٹھ کر کے عراق کے اندر طے کر دیا فلاں جگہ شہر بساؤ, فلاں جگہ شہر بساؤ, فلاں جگہ کے ملک کو یوں جوڑو. چاہتے کوفہ حضرت عمر ابن خطاب کے کہنے پر بسایا گیا, بصرہ عمر ابن خطاب کے کہنے پر بسایا گیا, حالانکہ وہ عراق کبھی آئے نہیں. ہر وقت نقشہ سامنے رہتا تھا اور ایسا لگتا تھا پوری دنیا ان کے معلومات کے سامنے, اکیلا تھا. وہی ملک کا سربراہ, وہی وزیر خارجہ, وہی داخلہ, وہی سب کچھ, وہی فرد واحد. ایک منشی بھی کبھی استعمال نہیں کرتے تھے اور منشی کو بھی کہتے تھے گھر میں آ کے بیٹھو میں سارا کام خود ہی کروں گا. گھوڑوں کے نصب نامے تک یاد جس نے کرائے. خیر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات دیکھ کر علامہ شبلی نے لکھا آخر میں کہ انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد نہ سلاطین عالم میں, نہ شعرا میں, نہ فلاسفروں میں, نہ حکما میں, نہ زاہدوں میں, نہ عبادت گزاروں میں کسی طبقے میں عمر کے مقابلے میں کوئی انسان پیدا نہیں. پر اگر کسی کو سمجھنا ہو تو میری کتاب الفاروق پڑھو. یہ جو دعویٰ انہوں نے لکھا ہے وہ یہاں بسپورہ میں کہیں لکھا تھا, اس میں وہاں نیچے لکھا ہوا ہے اختتامیہ بمقام کشمیر. اور میں نے معلومات کی یہ کشمیر میں کہاں تھے, یہاں بسپورہ میں ان کا کوئی دوست رہا ہے جنہوں نے ان کو اپنے یہاں قیام کرایا تھا اور یہیں بیٹھ کر انہوں نے وہ آخری صفحہ لکھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان جن کو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو, اخیر عمر میں کہتے تھے ایک صحابی سے حذیفہ تمہارے پاس منافقوں کی لسٹ ہے جو اللہ کے نبی نے تمہیں دی ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ لسٹ میرے سامنے اوپن کر دو, مگر میں یہ درخواست کرتا ہوں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. جس کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں. ایسے ہی تھے یہ 10 صحابہ, ان 10 صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام بھی ہے. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز صحابہ میں سے ہیں, حضور کے ساجو بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. اور مزید خوبی یہ ہے, اور وہ شاید اس شخص کی اکیلے کی خوبی ہے, 2 صحابہ کی خوبی ہے, وہ صرف 2 صحابہ کی اور کسی کی نہیں, نہ حضرت ابوبکر, نہ حضرت عمر, نہ حضرت عثمان, نہ حضرت علی, صرف ان 2 صحابہ کی وہ خصوصیت ہے. اور وہ کیا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن عوام سے ایک مرتبہ کہا, زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. یہ زبیر ابن عوام سے کہا تھا. دراصل ایک خطرناک حملے میں زبیر ابن عوام نے حضور کو بچا دیا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ کا فدا ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی نے کبھی کسی انسان پر اپنے ماں باپ کو فدا کیا, کہتا ہاں زبیر ابن عوام اور کسی پر. اور حدیثوں میں دوسرے صحابی کا تذکرہ بھی آتا ہے, وہ ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص. ان 2 صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہ شرم عطا کیا. یہ زبیر ابن عوام بہت بڑے مالدار تھے, بلینئر. میں نقطہ یہ سمجھا رہا تھا مالدار ہونا اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے, بلینئر تھے. چنانچہ بخاری میں ایک جگہ ان کے مالوں کی ڈیٹیل لکھی گئی ہے, وہاں حساب کرتے کرتے سر میں درد ہو جاتا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا پورا حساب. کہ جب ان کی پراپرٹی تقسیم ہوئی اور ان کے وہ قرضے ادا کیے گئے اور ان کی بیویوں کو حصے دیے گئے اور ان کی بیٹیوں کو حصے دیے گئے, ایسا لگتا ہے کہ 5-7 کروڑ روپیہ درہم ان کا وہ مال جمع ہوا تھا, 5 کروڑ سے زائد حساب بنتا ہے بخاری کے حدیث میں. مالدار ہونا اسلام میں برا نہیں ہے, لیکن نقطہ جو ہے وہ یہ, آپ مال کیسے کما رہے ہیں اور مال کیسے خرچ کر رہے ہیں. اگر مال کمانے میں تمام حرام ذرائع سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا اور مال خرچ کرنے میں تمام غلط جگہوں سے مال خرچ کرنے سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا, تو یہ انسان مال کے معاملے میں کامیاب ہو گیا. یہ آزمائش آئی تھی کہ صاحب آپ کے سامنے سورسز بہت عجیب عجیب آ گیا, آپ نے ان فیکٹری ڈالی, بہت اچھا جاب مل گیا, بہت زیادہ پیسہ کمانے کی صورتحال پیدا ہو گئی, اب آپ اس پیسے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, جس طرح چاہیں گے لپیٹیں گے, جس طرح چاہیں گے سمیٹیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ ناکام ہو گئے. اور اگر اس پیسے کی خرچ کرنے میں بھی انسان غلطیاں کرنے لگا تو ناکام ہو گئے, اور اگر پیسہ کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی کہیں کوئی غلطی نہیں کی تو انسان اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. مشہور حدیث ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا تب تک جب تک پانچ باتوں کا جواب نہیں دے گا. ان میں سے ایک بات یہ مال کہاں سے کمایا, اور دوسری بات یہ کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا. مال انسان کی ضرورت بھی ہے, مال کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا. مال کا تعلق انسان کے کھانے پینے اور ضروریات پورا کرنے سے ہے, مال کا تعلق انسان کے مکان کی تعمیر سے, مال کا تعلق انسان کی صحت سے بھی ہے. لہذا مال ذریعہ حیات بھی ہے, بقائے حیات کا سبب بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ مال اگر غلط ذریعے سے کمایا جا رہا ہے تو, اور اگر غلط جگہوں پر خرچ کیا جا رہا ہے تو, یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی. غلط ذریعوں سے مال کمانے کی مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر جو اس وقت تو ماشاء اللہ بہت دیندار ہیں, لیکن اس وقت ان کی حالت شاید صحیح نہیں تھی. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگا, جناب میں جب میڈیکل کالج سے نیا نیا فارغ ہو کر کے چلا گیا اور دور دراز کے گاؤں میں مجھے اپوائنٹ کیا گیا, تو وہ دور دراز کے گاؤں میں جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی, جہاں بجلی بھی ابھی نہیں پہنچی تھی, اور جہاں گھروں میں وہ لش جلایا کرتے تھے. شہر کے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے وہ لش, ہو سکتا ہے یہ بزرگ حضرات نے کبھی سنا ہوگا کہ لش کیا ہوا کرتی تھی. پرانے زمانے میں گھروں کے اندر لکڑیاں جلائی جاتی تھی اور لکڑیوں سے روشنی کی جاتی تھی, اور گاؤں میں کچھ علاقے آج بھی کشمیر میں ایسے ہیں جہاں وہ لش جلائی جاتی ہے. یہ جو بکروال اپنی جانوروں کو لے کر بہکوں پر پہنچتے ہیں, وہاں نہ بجلی ہے, نہ لائٹ ہے, نہ شمعیں ہیں, وہاں وہی لش آج بھی جلائی جاتی ہے لکڑیاں. تو ایک ایسی جگہ پر میرا اپوائنٹمنٹ ہوا. یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں جب گیا میں نے دیکھا گاؤں کے سیدھے سادھے لوگ, ان کو نہ کسی چیز کا پتہ, نہ وہاں سکول, نہ تعلیم, مشکل سے ایک ڈسپنسری ہے اور اسی میں دوائیاں. تو میں نے ایک دفعہ وہاں کے چند لوگوں سے کہا, بھائی یہاں پولیو کی دوائی نہیں پلائی جاتی. انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے پولیو. انہوں نے کہا, بھائی پولیو تم لوگ نہیں جانتے ہو, ایک بچے کو دکھایا کہ دیکھو اس بچے کی ٹانگ چھوٹی ہے, سوکھی ہوئی ہے, یہ پولیو, تمہارے بچوں کو بھی پولیو ہو سکتا ہے, اس کے لیے ایک دوائی. گاؤں والوں نے کہا, جناب ہم نے تو آج تک کبھی سنا ہی نہیں پولیو کیا چیز ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا. انہوں نے کہا میں دوائی کا انتظام کراتا ہوں. بہرحال انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور بڑے ہسپتال سے, ڈسٹرکٹ ہسپتال سے اسٹاک منگوایا, اور اب وہ اسٹاک منگوا کر کے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جانے لگ گئے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب خود بیان کرتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد مجھے خیال آیا, آتا ہے کوئی اس بار یا پانچ دن, اس میں تو ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں. پھر کیا کیا, یہ سارا پولیو ڈراپس کا اسٹاک اٹھا کر دکاندار کو دیا, اور دکاندار کو دیا اور کہا اب جب اس مہینے میں عورتیں آئیں گی بچوں کو ڈراپس پلانے کے لیے میں تمہارے پاس بھیجوں گا, اور پھر تم 80 روپے کا ایک ڈراپ, 40 روپے تمہارے, 40 روپے ہمارے. چنانچہ اگلے مہینے میں جو عورتیں آئیں, جناب وہ کوئی دوائی پلانی تھی, کہنے لگا اسٹاک ختم. انہوں نے کہا جی اب کیا ہوگا, ہم کہاں ملیں گے. کہا دکاندار کے پاس اسٹاک آ چکا ہے اور میں نے اسے منگوایا ہے, اور وہاں اسٹاک آ چکا ہے, وہاں اپنے بچوں کو پولیو ڈراپ پلاؤ. چنانچہ وہ گاؤں کی سیدھی سادھی عورتیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر وہاں جا رہی ہیں اور وہاں بچوں کو وہ ڈراپ پلا رہی ہیں. ٹھیک, کچھ دنوں بعد دکاندار نے کہا جناب اسٹاک ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تو پریشانی کی کیا بات ہے, نلکے کا پانی تو موجود ہے. چنانچہ انہوں نے وہ جو ٹیوبیں تھیں ان ٹیوبوں کے اندر نلکوں کا پانی, اور وہی گاؤں کا نلکا, وہ بھی کوئی صاف 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 کیا ہوا پانی نہیں, رنگل کا صاف کیا ہوا ریزرور کا پانی ایسا نہیں, وہ گاؤں کا نالوں کا پانی نلکوں کے ذریعے سے گھروں تک پہنچایا جاتا, اور نلکوں کا پانی ان ٹیوبس میں بھرا گیا, اور اب وہ دکاندار ان بچوں کو ڈراپس پلا رہا ہے. ساتھ میں دکاندار نے بڑی مہربانی یہ کی کہ پہلا والا ڈراپ تھا 80 روپے کا اور دوسرا والا ڈراپ دیا اس نے 60 روپے کا. 30 روپے ڈاکٹر صاحب کے ہیں, 30 روپے دکاندار صاحب کے. اب جب ڈاکٹر صاحب نے معصوم بچوں کو نلکوں کا گندا پانی پولیو ڈراپس کے نام پر پلایا, ظاہر ہے ان بچوں میں سے اگر کسی بچے کو, پیسہ تو اللہ کا ہے, لیکن اگر کسی بچے کو پولیو ہو گیا, اس کے والدین سوچیں گے یا اللہ ہم نے تو ڈاکٹر صاحب سے ڈراپ پلوایا تھا, اس کے باوجود پولیو کیوں ہو گیا, تو ڈاکٹر صاحب کتنی معافیاں مانگے, اللہ سے کتنی توبہ کریں, کیسے چھوٹ ہو سکتا. انسان جب غلط مال کمانے پر آتا ہے تو ایسے ایسے تکڑم بھی کرتا ہے, اور غلط خرچ کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اسی شہر میں ایک صاحب اپنی گاڑی میں کتے کو بٹھا کر کے لے گئے, اس کو واکنگ کرانی, صاحب لال چوک میں اور دوسرے کہاں کہاں کون کون سے علاقوں میں, اور پھر ایک بڑے پارک میں کتے کو ہاتھ میں زنجیر لے کر کے پھرتا رہا وہ ایک دو گھنٹے تک. اس کے بعد کتے کو بٹھایا اور کتے کے لیے شاپنگ کی 4-5 ہزار روپے کی, ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جب چلتے ہوئے ایک جگہ کراسنگ پر پہنچے, وہاں ٹریفک کی وجہ سے گاڑی رک گئی. ایک بیچارہ کوئی غریب آیا خدا کے نام پر, اس نے بڑی مشکل سے 1 روپیہ نکال کر کے دیا. اس نے کہا ہے آپ کیا بہنے, اس نے فوراً شیشہ بند کر کے 1 روپیہ بھی جیب میں ڈالا. ایک انسان کتے پر 5 ہزار روپے خرچ کر رہا ہے اور دوسرے انسان کو وہ 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے مال کمانا اور مال خرچ کرنا یہ دونوں انسان کے لیے امتحان ہیں. کمائی میں انسان صحیح راستہ اختیار کر رہا ہے اور خرچ کرنے میں انسان صحیح راستہ اختیار کر رہا ہے تو کامیاب ہو گیا, اور اگر کمائی میں انسان نے غلط راستہ اختیار کیا اور خرچ کرنے میں غلط راستہ اختیار کیا تو ناکام. ایک شخص نے اپنے بچے کی یا بیٹی کی شادی میں گانے والوں کو لایا, ٹھیک, 30 ہزار روپے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, ساری رات گاتے رہے, ایک رات آدھی رات سے شروع کیا, اگلے دن دوپہر تک گاتے رہے, سارا محلہ پریشان ہے, اور اس کے بعد پھر شام کو 30 ہزار روپے کے چیک کاٹ کے دیکھ رہا ہے کس چیز پر یہ پیسہ خرچ ہوا. تو خورا خواہ مال کمانا اور خرچ کرنا دونوں جگہ پر انسان کے لیے امتحان ہے. اور اس کے بعد اگلا جملہ قرآن کریم میں استعمال ہوا, وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے, اور یہ اولاد اس وقت تقریباً ہم میں سے ہر شخص کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور وہ امتحان اس وجہ سے ایک طرف سے ہم دیتے ہیں اچھی سے اچھی اور صالح اولاد بھی وجود میں آ رہی ہے, اور دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں, ہم والدین کے گھروں میں ایسی اولادیں بھی وجود میں آ رہی ہیں کہ جس اولاد کے بعد والدین کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ ہمارے پاس اولاد ہی نہ ہو. سیدھی بات ہے, وہ بچہ جو اس وقت بالغ ہے اور وہ اس وقت وہ کہتا ہے مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بچہ جو ایک باپ کے مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ کھلم کھلا کہتا ہے میں حضور کو ماننے کے لیے زبان سے یہ کہتا ہے میں حضور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, وہ اسی سوسائٹی میں پیدا ہوا, وہ اولاد کی جو اس وقت جوانی کی زندگی میں ہے اور طرح طرح کے خرافات میں ڈوب رہی ہے اور والدین کو بھی اس کی فکر نہیں, اور اگر فکر ہے مگر کہہ نہیں پا رہے ہیں, اور اگر کہہ رہے ہیں تو اولاد سننے کو تیار نہیں, یہ وہی اولاد ہے کہ جس میں والدین ناکام ہو رہے ہیں. ایک ایسا امتحان اللہ نے دیا کہ اولاد اللہ نے دی تھی مگر ایک مسلمان کے گھر میں یہ بچہ مرتد پیدا ہوا, ایک مسلمان کے گھر میں یہ بچہ بدکار پیدا ہوا. اس لیے حضرات گرامی بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں, اور اگر ہم صاحب اولاد نہیں بلکہ خود ہی اولاد ہیں یعنی خود ہی جوانی کی زندگی میں ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کو اپنی اس جوانی کو کیسے چلانا ہے. دنیا میں عقل مند انسان چاہے زیادہ بڑا عقل مند ہو یا چھوٹا عقل مند, جس راستے سے اس کو چلنا ہے اس راستے کے تمام خطرات, اس راستے کے تمام خرابیاں, اس راستے کے تمام مشکلات کو سمجھ کر کے جاتا ہے. سیدھی بات ہے, جس انسان کو یہاں سے لداخ جانا ہو تو پوچھے گا لوگوں سے جناب یہ لداخ کتنا دور ہے, راستے میں کیا کیا ہوتا ہے, کھانا پینا ملتا بھی ہے یا نہیں, کہیں آکسیجن کی کمی تو نہیں ہوتی ہے, ماسک تو نہیں لگانا پڑے گا, ٹھنڈ کیسی ہوتی ہے, کپڑے مجھے کیسے لے کر جانا پڑیں گے, راستہ خطرناک تو نہیں ہے, گاڑی کون سی والی چلے گی, میں وہ جو ہے چھوٹی گاڑی بھی کام کر سکے گی یا نہیں, کیونکہ ہم کو راستہ چلنا ہے. اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو دوسرا انسان بتائے گا جناب آپ جس راستے پر چلنے جا رہے ہیں وہ کچا راستہ ہے, وہاں راستے میں کھانا پینا نہیں ملے گا, بیچ میں آکسیجن بھی کم ہو جائے گا, آپ جب ٹاپ پر پہنچیں گے تو وہاں سانس بھی گھٹنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان دوسرے کو بتاتا ہے اور بتا کر کے پھر انسانوں کے سارے انتظامات کر کے چلتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں, آپ جس جوانی کے راستے پر چل رہے ہیں اولاً خود کی ڈیوٹی ہے, خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھیں اس جوانی کے سفر میں کیا کیا موڑ آتے ہیں, اس جوانی کے سفر میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں, اس جوانی کے سفر میں کون کون سے داغ لگ جاتے ہیں, اس جوانی کے سفر میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس جوانی کے سفر میں آدمی کن کن خرابیوں سے گزر کر کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جوانی کے جس سفر کو آپ طے کر رہے ہیں یہ سفر ضروری بھی ہے مگر بہت کٹھن بھی ہے, اس میں قدم قدم پر عجیب عجیب موڑ آئیں گے, قدم قدم پر عجیب عجیب خرابیوں کے موڑ آئیں گے, آپ خراب ہوئے ہو سکتے ہیں اور ان خرابیوں سے اپنی جوانی کو بچا کر نکال بھی لے سکتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے جو چند بڑے مسئلے ہیں, کسی انسان کی سوچ کے اعتبار سے کوئی مسئلہ بڑا ہوگا, کسی انسان کی سوچ کے مطابق سے کوئی دوسرا مسئلہ بڑا ہوگا, کسی انسان کی سوچ کے مطابق تو تیسرا مسئلہ بڑا ہوگا، لیکن ہم میں سے جو بہت بڑے صاحب علم اور ساری دنیا پر جن کی نظر ہے اور ساری دنیا کی مذہبی تاریخوں پر، آج کی سماجیات پر، آج کی معاشرتی زندگی پر، آج کی قوموں کی صورتحال پر، اور آج کی بدلتی ہوئی اقدار پر، اور آج ساری دنیا کے گلوبلائزیشن کے دور پر جن کی نظر ہے، وہ اچھی طرح سے کہتے ہیں اس وقت جو چند بڑے مسائل امت کے سامنے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی اگلی نسل کیا رہے گی، یہ مسلمان رہیں گے بھی یا نہیں، یہ اگلی نسل باکردار ہوگی بھی یا نہیں، یہ اگلی نسل مسلمانوں جیسی ہوگی بھی یا نہیں، یا یہ ویسے ہی ہوں گے جیسے یورپ کی نسلیں ہیں جو برباد شدہ نسلیں ہیں، ان کا خاندانی نظام بکھرا ہوا ہے، ان کے یہاں کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، اگرچہ یہاں کے لوگوں کے سامنے وہ ساری صورتحال نہیں ہے اور نہیں جانتے ہیں، لیکن یورپ کا جس طرح سے خاندانی نظام بکھر چکا ہے اور وہاں انسانیت گھروں سے ختم ہو چکی ہے، ختم، شکلیں صرف انسانیت کی باقی رہی ہیں، ورنہ باپ کو اپنی بیٹوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں، بیوی کو اپنے شوہروں کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں، ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، ایسے عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں کہ ہم اپنے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی تعجب کے ساتھ سوچتے ہیں کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ یورپ میں ایک مقدمہ شروع چلا، ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا سال کے اندر کبھی ایک دن مجھے 5 منٹ کا فون کرتا ہے، وہ بھی کرسمس کے دن، میں تڑپتی ہوں میرا بیٹا کبھی مجھے سلام کرنے کے لیے آ جائے، میرے ہی فلیٹ میں ایک طرف وہ رہتا ہے ایک طرف میں رہتی ہوں، مگر میرے کمرے میں وہ کبھی نہیں آتا ہے، وہ اپنے کتے کو 3-3 گھنٹے اٹینڈ کرتا ہے مگر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ ماں نے مقدمہ کیا بیٹے کے خلاف، عدالت سے نوٹس آ گیا، بیٹے نے جا کر کے وکیل کیا، وکیل لڑ رہا ہے، کہنے لگا صاحب بیٹے کو آپ پابند نہیں بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے جائے، ہمارے قانون میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اور ماں کہہ رہی بھائی ٹھیک ہے قانون نہیں ہے، میں ماں تو ہوں اس کی، تو کم سے کم 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آیا کرے، میں اکیلی زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ چکی ہوں، کتنے ٹی ویاں دیکھوں گی میں، کون کون سے چینلوں کو دیکھوں، وہ چینلیں دیکھ دیکھ کر میں میرا دل بھر چکا ہے، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے تو میرا بچہ میرے کمرے میں آئے، اب وہ خود اگر نہیں آتا تو قانوناً اس کو مجبور کیا جائے کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آیا کرے۔ مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ جج صاحب نے فیصلہ لکھا، اور فیصلہ کیا لکھا کہ چونکہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، 18 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، ہمارے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک بالغ انسان کو حکم کریں کہ تم اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے جاؤ، البتہ کتا اس نے پالا ہے اور حقوق حیوانات بہرحال ہیں، اس نے کتا چونکہ پالا ہے اس کو اپنے کتے کو اٹینڈ کرنا ہوگا، اور اگر کتا بیمار ہو جائے تو اس کو علاج بھی کرنا ہوگا، اور کتے کے لیے اس کو وہ تمام سہولیات مہیا رکھنی ہوں گی جو قانوناً اس پر لازم۔ اخبارات میں مقدمے کی دھوم چلی، جج صاحب کا فیصلہ۔ ہمارے دوست ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں اور مضامین لکھتے رہتے ہیں، انہوں نے مضمون لکھا بھی کچھ عرصہ پہلے، کہتے ہیں کہ صاحب ہم حیران ہو گئے، میں ڈیوٹی سے واپس آ گیا اپنے گھر، ہمارے پڑوس میں کوئی فنکشن تھا، میری بیوی نے کہا انہوں نے کئی مرتبہ بلایا آپ جلدی جائیے، کہا میں بھی پہنچ گیا وہاں تو میری سمجھ میں نہیں آئی فنکشن کس چیز کا ہے، 12 بڑی دھوم دھام تھی، ڈائس سجایا جا رہا تھا اور کچھ میوزک بھی چل رہا تھا، جب ٹھیک شام کے 6 یا 8 بج گئے تو ڈائس پر ایک لیڈی صاحبہ چڑھ گئیں اسی مکان والی، اور ڈائس پر چڑھ کر کے وہ کہتی ہیں آج ہمارا بیٹا جو کہ بالغ ہو چکا ہے اور کل صبح یہ ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اس کو اب ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں اپنے بیٹے کے لیے بہت شکریہ کے الفاظ پیش کرتی ہوں، میرے اندر اس کے شکریہ کے جذبات ہیں، اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، اس نے مجھے پریشان نہیں کیا، اس نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا، جیسے جیسے ہم نے اس کو کھلایا پلایا پالا تو اس طرح سے یہ بیچارہ بچہ رہا ہے، بہت اچھا بچہ تھا، میں بہت خوشیوں کے ساتھ اس کو اب یہاں اس مقام سے سیاف کرتی ہوں، اور تمام لوگوں نے تالیاں بجائی۔ اس کے بعد بیٹا آ گیا، اور بیٹا ڈائس پر آ کر کہتا ہے ہاں ہاں میں تسلیم کرتا ہوں، میرے ماں باپ نے بڑی محبت سے مجھے پالا، بہت شوق سے مجھے پالا، میری ساری چوائسیں پوری کرتے رہے، مجھے واکنگ بھی کراتے تھے، مجھے چاکلیٹیں وغیرہ بھی کھلاتے رہے، ساری چیزیں میری پوری کی ہیں، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی ان کو زندگی میں ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں ان سے کبھی فون پر بھی ان کو مبارک ہو ان کا یہ تہذیبی نظام، انہیں ہم کو محمد رسول اللہ تہذیبی نظام دیا، وہ تو یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں پر قربانیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ کشمیری تو یہ کہتے ہیں 100 سال کی بہن 7 سال کے بچے کو واپس آئی، کشمیری تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نور فٹ بیگمس، یعنی مراد کیا ہے، بیٹی اگر واپس آ گئی تو میری گود میں واپس آئے گی، کجا ہماری وہ قربانیاں جو باپ اپنی بیٹی کے لیے دیتا ہے، اور کجا ان کی تہذیب۔ تو یورپ کا نظام بکھر چکا ہے، اور بکھراؤ کی وجہ کیا ہے، ان کی نئی نسل تباہ ہو گئی، اس نئی نسل کے تباہ ہونے کے نتیجے میں والدین نے کہا ہم اپنی جوانی ان کے پیچھے کیوں لگائیں گے، یہ تو کل کو اس کو نکلنا ہی ہے گھر سے، اس لیے میں جو نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں اور وہی اصل سمجھانے کی بات ہے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمیں یہ سمجھ فیصلہ کہ ہم اپنی اولاد کو کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں. یقیناً والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو تعلیم دیں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, اور آج کا دور تعلیم کے بغیر گزارنا مشکل. پرانے زمانے میں لوگ مزدوری کر کے بھی اپنا پیٹ پال لیتے تھے, آج تو ہماری تعلیم یافتہ نسل تو مزدوری کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. ڈگری کا پھندا ایسا ساتھ جوڑا گیا کہ اگر یہ پھانسی مرے گا مگر مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہتا. باہر کے ہزاروں انسان آ کر یہاں مزدوری کر کے اپنا روزگار کما رہے ہیں, لیکن ہم کو ڈگری کے پھندے لگے ہوئے ہیں کہ صاحب میں ڈگری والا ہوں, میں کیسے مزدوری کروں گا, نتیجے میں بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. تو باہر کے ہزاروں کما رہے ہیں اور اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں, مگر چونکہ ہمارا سٹیٹس اونچا ہو گیا ہے ڈگری کی وجہ سے, اس لیے ہم وہ سارے کام اب کرنے کو تیار نہیں جس میں ہماری انسلٹ ہوتی ہو اور نتیجے میں ہم بے روزگاری کے شکار, اور اس بے روزگاری کے عجیب عجیب نتائج نکل رہے ہیں. میں نے بنگلور میں لڑکوں کو دیکھا, کشمیری لڑکوں کو ساری ساری رات کال سینٹروں میں اس طرح سے بیچاری ان کی جوانیاں پگھلتی ہیں, اور اس طرح سے ان کی جوانیوں کو گندی برے برے کاموں میں مبتلا دیکھا گیا. اب جوانی کی زندگی ہے, کال سینٹر میں ہے, رات کو ایک طرف لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف لڑکا ہے, سناٹا ہے, کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں. اس کے بعد پھر تیسرا وہاں شیطان ضرور پہنچ جائے گا, اس کے بعد آگے کیا کیا ہوتا ہے یا اللہ جانے اور وہ جانے. اور اس طرح سے ان کو دن کو سونا اور رات کو جاگنا, کیسی مصیبت کی زندگی جھیلتے ہیں وہ اس بے روزگاری کی وجہ سے. تو اس وقت ہماری نوجوان نسل جس طرح سے ہمارے لیے اور اپنے لیے امتحان ہے, وہ ہمیں بار بار سوچنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ صاحب ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. تعلیم ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے چکر میں آ کر کے ہمارا بیٹا اپنے خدا اور اپنے نبی سے ہی باغی ہو جائے. ایک لڑکا مجھے بنگلور میں ملا, اور اس نے مجھے سوال, جب کافی باتیں ہونے کے بعد پھر مجھے تنہائی میں الگ میرا, کہنے لگا صاحب ناراض نہیں ہونا, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں کہیے. کہنے لگا آپ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے کہا نہیں, ناراضی کو کوئی بات نہیں, آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہنے لگا صاحب مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا. میں نے کہا بہت دکھ کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے, مگر تعجب کی بات نہیں ہے, اس وجہ سے کہ شاید تمہاری تعلیمی زندگی میں کہیں خدا آیا ہی نہیں. سیدھی بات ہے, جب بچپن میں تم کو کسی انگلش میڈیم سکول میں داخل کیا گیا, وہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی تصور نہیں. تمہارے گھر میں بھی شاید کوئی اللہ رسول کا تصور رہا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے ابا جان تھوڑے سے ہائی کلاس کے آدمی سیکرٹری تھے. تو سیکرٹری صاحب کے گھر میں میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے, اور گھر میں اللہ رسول کا کوئی تذکرہ نہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ گناہ, نہ ثواب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ صاحب گھر آتے تھے, شام کو بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا ہے, ٹی وی دیکھتے تھے, کھانا کھا کے سو جانا ہے, صبح کو برش کرنا ہے, باتھ کرنا ہے, اور ڈریس چینج کر کے آفس پہنچنا ہے, شام کو واپس آ گئے, بس یہ ان کی زندگی تھی. اس میں اسی غیر مسلم کی جیسی زندگی گزرتی ہے, ویسے ہی انصاف کی زندگی بھی گزر رہی تھی. انہیں یہ گھر میں بچہ تیار ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس بچے کو نہ گھر میں اللہ کا تصور ملا, نہ اس کے سکول اور تعلیم میں اللہ کا تصور ملا, اور آگے چل کر جب اس نے کالج جوائن کیا ہوگا وہاں بھی اللہ کا تصور نہیں, اور آگے کسی امریکن یونیورسٹی میں وہ پڑھ کر کے آیا وہاں بھی اللہ کا تصور نہیں, اور اس وقت وہ ایک امریکن کمپنی میں بنگلور کے اندر ملازمت کر رہا ہے, اور کافی بڑی تنخواہ ہوگی, یقیناً ہوگی, وہاں بھی اللہ رسول کا تصور نہیں ہے. تب ظاہر ہے اس صورتحال کے اندر اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہو. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا بھائی افسوس ضرور ہے کہ ایمان والا کہتا ہے مجھے اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے, تعجب کوئی نہیں ہے, انفیکشن کی چیزیں کھاتے رہیے تو انفیکشن تو ہوگا, تعجب نہیں ہوگا, افسوس ضرور ہوگا. اب کیا ڈاؤٹ ہے؟ کیا لگا صاحب جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم مانتے کیوں؟ میں نے کہا بہت اچھا, اتنا ہی ہے اور کچھ بھی ہے؟ کیا لگا بس نہیں اتنا ہی پہلے. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی سوال نہیں ہے, ہم لوگ تو اس کو جاہلوں کے سوال کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لڑکے کو جب کھپت ہے کہ میں امریکہ سے پڑھ کر کے آیا ہوں اور میں وہاں سے ہولڈر, خاص ڈگری کا ہولڈر ہوں, تو اس کو یہ بات سن کر تھوڑی سی کڑوی لگی. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ جاہلوں کا سوال مانا جاتا ہے, اور تم کو غصہ آ رہا ہوگا. کہنے لگا بالکل. میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں, جو چیز نظر آنے والی ہے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے مطالبہ کریں مجھے دکھاؤ تو جاہلانہ سوال. میری بھوک نظر آنے والی نہیں ہے, آپ مجھے کہیں گے صاحب مجھے بھوک دکھائیے. میرے سر میں درد ہے یہ نظر آنے والا نہیں, آپ کہیں گے مجھے سر میں درد پہلے دکھائیے اس کے بعد میں مانوں گا آپ کے سر میں درد ہے. میری روح نظر آنے والی نہیں ہے, آپ مجھے کہیں گے روح مجھے دکھاؤ پھر میں مانوں گا آپ زندہ ہیں. میری عقل نظر آنے والی نہیں, آپ کہیں گے مجھے اپنی عقل دکھاؤ تب میں مانوں گا تم عقل مند ہو ورنہ تم پاگل ہو. تو یہ چیز تو نظر آنے والی ہے ہی نہیں, یہ بجلی کے اندر تار کے اندر پاور ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہے. پھر خیال آیا شاید یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوگا تو اور تھوڑا سا لیول نیچے کر کے, تو میں نے کہا کچھ لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان میں سے چند آدمیوں کے میں نام بتاتا ہوں. آپ نے نام سنا ہے کبھی ارسٹاٹل کا؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل. ارسطو عربی میں کہتے ہیں، ارسطاٹل کو انگریزی میں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک فلاسفر گزرا ہے افلاطون کا شاگرد، جس نے دنیا میں ریاست نام کی پہلی کتاب لکھی ہے وہ افلاطون تھا، اس کا شاگرد ہے ارسطاٹل، وہی فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے۔ میں نے کہا ارسطاٹل کا نام سنا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اچھا، کشمیر میں بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں علامہ انور شاہ صاحب، آپ نے دیکھا ان کو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں سنا ہے۔ کسو دفن کسا بول بولی سو بوس۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو آپ ان کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا دیکھے بغیر مانتے ہیں؟ سر سید احمد کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا ڈاکٹر اقبال کا نام؟ کہنے لگا ہاں۔ تین نام اور بتائے، ٹالسٹائی کا نام سنا ہے؟ شکسپیئر کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی سنا ہے۔ ان کو سب کو مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو دیکھے بغیر کیسے مانتے؟ تم تو کہہ رہے تھے دیکھے بغیر ہم مانتے ہی نہیں۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہ خبط ہے کہ ہم خدا کو نہیں دیکھتے لہذا ہم مانتے نہیں ہیں۔ حق یہ ہے اللہ کی طاقت ہے مگر وہ نظر آنے والی نہیں، اور جو نظر آئے گا وہ خدا نہیں وہ بت ہوگا۔ ہم اس بت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے، اس کائنات کے روح وہی کائنات۔ بس یہ کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ اس پڑھانے میں کہیں یہ اتھیسٹ تو نہیں بن گئے، اس پڑھنے میں کہیں یہ ملحد تو نہیں بن گئے، اس پڑھنے میں آگے چل کر یہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے والے تو نہیں ہوں گے۔ سیدھی بات ہے، اس وقت اسلام کے خلاف جو قلم چلانے والے لوگ ہیں اس میں بے شمار مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف قلم چلاتے ہیں، اللہ کے نبی پر حملے کرتے ہیں۔ ایک شخص جو سید خاندان کا، نام ذوالفقار احمد، اس نے کتاب لکھی کہ اسلام میں شراب کہیں حرام نہیں ہے، اور کتاب اس نے لکھی اور قرآن کے حوالے بھی دیے اور حدیثوں کے حوالے دیے، اور قرآن کا حوالہ دے کر کیا کہتا ہے؟ کہ لگا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تمام مولویوں کو، مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے۔ واقعی یہ سینٹنس کہیں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ صاحب ہے، کہنے لگا کہیں نہیں لکھا ہے، یہ جملہ تو کہیں نہیں ہے شراب حرام ہے۔ ہاں وہاں جملہ جو لکھا ہوا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب جوا ازلام یہ سب شیطانی کام ہیں، فاجتنبوا ان سے بچو۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال یہ ہے شراب حرام ہے، یہ جملہ مجھے دکھائیے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی قانون ہی نہیں کہ صاحب آپ کا قانون تب ہوگا جب میرا پیش کیا ہوا جملہ آپ لائیں گے، جب میرا سینٹنس آپ قبول کریں گے تب میں مانوں گا، اور ساتھ میں کتاب۔ تو مسلمان اسلام کے خلاف لکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ تعلیم کا انتخاب جب کریں گے تو کون سا، کیسا میں وہ چیز پڑھاؤں گا اپنے بچوں کو جس میں آگے اس کو جاب مل سکے، جس میں آگے سکوپ اچھا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہیں آپ کا بچہ آگے چل کر کے ملحد تو نہیں ہوگا، کہیں آپ کا بچہ آگے چل کر کے اسلام کا برگشتہ تو نہیں ہوگا، کہیں اسلام کے بارے میں اس کو ڈاؤٹ تو نہیں پیدا ہوں گے، کہیں آگے چل کر کے یہ اللہ کے نبی پر کا مذاق اڑانے والا تو نہیں ہوگا۔ والدین کی ذمہ داری بھی ہے اور اولاد کی ذمہ داری بھی ہے، وہی سمجھیں۔ اور اگلا چیپٹر جو والدین کی ذمہ داری بھی اور اولاد کی بھی ہے وہ یہ، اس وقت کے سماج میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کی اتنی زیادہ کوشش اور محنت کرنی ہے جتنا کسی زہر سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو انجام ہمارے سامنے ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا حال ہم سب کے سامنے ہے، اور جتنا سامنے ہے میرے بھائیوں اچھی طرح سے سن لیں، جتنا سامنے ہے اس سے زیادہ برا حال یہاں کا، جتنا ہماری نظروں کے سامنے اس سے زیادہ یہاں کا برا حال۔ شاید آپ توجہ کریں گے، اور جی نہیں چاہتا ہے بتانے کو لیکن میں بتا دیتا ہوں، دل نہیں آمادہ ہوتا ہے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک خاتون مجھے فون کرتی ہے، یہ کہتی ہے میں لیکچرار ہوں اور آپ سے کئی مرتبہ سوالات کیے ہیں، آپ سے دین کی باتیں پوچھی ہیں، آپ کے کہیں بیانات بھی سنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا کہنا ہے؟ کہ جی میں ایک کالج میں پڑھاتی ہوں، وہاں ایک بچی پریشان حال غم زدہ سوکھا ہوا چہرہ، میں بار بار اس کو دیکھتی رہتی تھی، میں سوچتی تھی یہ بیچاری پریشان کیوں ہے۔ میں نے اسے بلا کر کے ایک دفعہ پوچھا، بیٹی آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے جب اصرار کر کے پوچھا، اس نے رونا شروع کیا، کہا اتنا زیادہ وہ روئی کہ میں پریشان ہو گئی کہ اس طرح سے بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے۔ میں نے اس کو دلاسے دیے، سہارا دیا، تسلیاں دی، اس کے بعد پھر اس کی ہچکیاں جب رک گئیں تو میں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری مشکل یہ ہے کہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میرا باپ شراب پیتا ہے، اور میرا بھائی آٹو ڈرائیور ہے, اور ہمارے گھر میں صرف دو ہی کمرے ہیں, صرف دو کمرے ہیں, ایک کمرے میں میرا باپ سوتا ہے, ایک کمرے میں میں اور میرا بھائی سوتے ہیں. پچھلے 6 مہینے سے میرا بھائی میرے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو سلوک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا, یہ لیکچرار مجھے سنا رہی ہیں, کہا اس کے بعد میں نے اس سے کہا تم نے کسی سے کہا نہیں, کہنے لگا میں بناؤ ماسک تھی بناؤ تو پف تھی بناؤ تم وہ بنا ہے کیا کہا اچھا سن سن. یہ لیکچرار خاتون مجھ سے پوچھتی ہے اب اس صورتحال میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے. میرے بھائیوں میں سوچتا رہا ڈیوٹی کیا ہے, یہ تو شاید اللہ تعالیٰ شانہ بھی روک رکھا ہے عذاب, ورنہ باقی کیا بچا ہے یہاں تباہ کرنے کے لیے جب صورتحال یہ ہو. میں نے سوچا یا اللہ کاش ایسا ہو جائے یہ واقعہ سارا جھوٹا ہو, یا اللہ کاش ایسا ہو جائے یہ واقعہ جھوٹا ہو. خیر میں نے ان سے کہا فلاں آدمی سے رابطہ کریں اور وہاں میں مشورہ بتاؤں گا کیا کیا کرنا چاہیے اور ہم پر ڈیوٹی کیا ہے اس صورتحال کے اندر. وہ خاتون اس جگہ پہنچی جہاں مشورہ دیا گیا, وہاں آ کر اس نے ساری صورتحال بتائی, پھر اس لڑکی کو لایا گیا, اس کے باپ کو لایا گیا, اس کے بھائی کو لایا گیا, اور بھری مجلس میں اس کے بھائی نے تسلیم کیا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور اس کے بعد اس خاتون کو بیٹی کو وہاں سے, اور 9th کلاس کی بیٹی, اس بچی کو وہاں سے اٹھایا گیا اور مائکے میں رکھا گیا, کیونکہ اس گھر میں ابو ظاہر سے کیسے ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں اس وقت ہماری نسل کی حالت یہاں تک پہنچ گئی, وہ سارا ریکارڈ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے. اس بیٹی کا بیان, اس کے والد کا بیان, اس کے بھائی کا بیان, اس کے ماموں کا بیان, اور اس کے بعد جس ماموں کے حوالے وہ بچی کی گئی اس ماموں نے ذمہ داری لے لی ہے, اور وہ اس وقت وہ اپنے ماموں کے گھر میں بچی رہ رہی ہے, اور وہ ظاہر ہے اس وقت لٹ چکی ہے اس کی, کس کے ہاتھوں؟ اپنے بھائی کے ہاتھوں. نوبت یہاں تک پہنچی, اس لیے والدین کی ذمہ داری بھی ہے اور اولادوں کی ذمہ داری بھی ہے. والدین کی ذمہ اپنی اولادوں کی کڑی اور سخت نگرانی کریں. میرے بھائیوں اپنے اولادوں کے بارے میں مطمئن ہو کر مت بیٹھیں کہ صاحب میرا بچہ بگڑ ہی نہیں سکتا, نہیں نہیں, اس دھوکے میں مت رہیں. اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں بہت موٹی اون کی بنیان شاندار حمام میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا بالکل گرمی میں ہے, لہٰذا یہ باہر اگر جائے گا تو چلے کلام کی سردی نہیں اسے نہیں لگے گی کیونکہ یہاں بہت گرم ہے, یہ نادانی ہے. باہر تو چلے کلام ہے, باہر تو ٹھنڈا ہوگا, وہ اس کو وہاں زکام بھی ہوگا, وہاں ٹھنڈا پانی بھی پینا پڑے گا, وہاں ہوائیں بھی لگیں گی, وہاں برف بھی گر رہی ہوگی. گھر کے حمام پر مطمئن رہ کر آپ سمجھیں گے باہر کی ہوا نہیں لگی, یہ نادانی ہے. آپ یہ سوچیں گے ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول ہے, بھلا نون بچ ہے کیا خراب, کیسے نئی بچی ہے کیا خراب, کیسے اس تصور کو ذہن میں بٹھا کر کے اگر آپ مطمئن ہو کر بیٹھیں گے, واللہ اس وقت یہاں کے بچے جب باہر نکلتے ہیں چاہے وہ سکولوں میں پہنچیں, چاہے وہ کالجوں میں پہنچیں, چاہے وہ کوچنگ سینٹروں میں جائیں, چاہے دفتروں میں وہ ملازمتیں کر رہے ہوں, چاہے وہ پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہوں, چاہے یہاں کے بازاروں میں جاتے ہوں, پرکشش ماحول ہے, گندا ماحول ہے, عشق بازیوں کا ماحول ہے, لڑکا لڑکیوں کے پیچھے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے ہیں, وہ الگ پرکشش لباس پہنے ہوئے ہیں, ادھر سے الگ پرکشش لباس پہنے ہوئے ہیں, جس چیز پر نظر ڈالیں گے وہاں سے کہتا ہے کہ صاحب ہمارے کپڑے والے جو ہیں وہ باہر سٹیچو لگائے ہوئے ہیں, اور وہ دراصل وہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا کپڑا خریدیں یا نہ خریدیں مگر آپ کا لڑکا ایسا ہی بننا چاہیے, اور آپ ہمارے کپڑے خریدیں یا نہ خریدیں مگر آپ کی بیٹی ایسی بننی چاہیے جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہی ہے وہ تہذیبی حملہ جو اسلامی تہذیب پر کیا جا رہا ہے, اور ہمارا دکاندار اس بیچارے کو سمجھتا نہیں ہے, وہ تو دراصل کو اپنے کپڑے کے تھان بیچنے ہیں اور اس درس کے لیے وہ سٹیچو لگا کر کے دراصل یہ بتانا چاہتا ہے آپ کے بچے ایسے بنے, آپ کے لڑکے اور لڑکیاں ایسی بنے, آپ کے صاحب جو ہیں وہ ایسے بنے, اپنا ڈریس ختم کر دو, اپنے کلچر مٹا دو. جین کلچر کو دنیا میں لانے کے لیے یہ ساری چیزیں مہم میں استعمال ہو رہی ہیں. اب جب اس صورتحال کے اندر ہمارا بچہ پہنچتا ہے تو گھر کی وہ چند نیکی کی بتائی ہوئی باتیں وہ باہر کے خطرناک ترین ماحول کا مقابلہ نہیں کرا پاتی. چنانچہ میں یہی تھا, میزورم سے مجھے فون آیا, ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ جناب میں کشمیر کا ہوں, ہم 5 لڑکے یہاں شال بیچنے کے لیے آئے تھے, 3 لڑکے کرسچن بن چکے ہیں, ہم 2 بچے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں, کہہ لگا ہم کیا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے. میں نے کہا ہوا کیا ان کو, کہہ لگا ایک لڑکے کا لاس ہو گیا, وہ شال اس کے چوری ہو گئے ہیں اور پریشان تھا, اس کے بعد کوئی ایجنسی آئی انہوں نے اس کو کوئی پیسے دیے اور کرسچن بن گیا. اس وقت یہاں کی نسل آگے چل کر کے کہیں مرتد ہو رہی ہے. وہ نوجوان لڑکا جو سید گھر کا سادات میں سے اور مرتد ہوا اور وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, اور اس نے باقاعدہ بحث کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرتے ہوئے اور کہا حضور کے اندر ذات کے اندر یہ کمی تھی, یہ خامی تھی, یہ خرابیاں تھی, اور ادھر سے کہتا ہے میں سید ہوں. کہنے سید بھی کہہ رہا اور ادھر سے ذات ایسا بن رہا ہے. تقریباً 5 گھنٹے تک اس کے ساتھ گفتگو چلتی رہی, ہم ٹھنڈے انداز میں اس کو سمجھاتے رہے, جو اعتراض وہ حضور کی ذات اقدس پر کرتا رہا, جب اس کی پوری تفصیل بتاتے تھے اعتراض ختم ہو جاتا تھا, پھر کوئی دوسرا اعتراض کھڑا کرتا تھا کہ صاحب اللہ کے نبی نے ایک دن یہ کہا دوسرے دن یہ کہا, ایسا کیوں ہوا ہے, یہ تو غلط ہے. انداز دیکھیں آپ, جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک بات یہ, تمہارے نبی نے ایک بات یہ کہی ہے, ایک بات یہ کہی ہے, دونوں متضاد باتیں ہیں, یہ پاگل بن کی باتیں ہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتی. اب میں نے اس کو نرمی سے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو سوسائٹی کی صورتحال یہ تھی, اس صورتحال میں اللہ کے نبی نے سوچا آج ہی اگر میں اگلا والا حکم دوں گا یہ نہیں سہار سکیں گے, اس سے پہلے تھوڑا سا حکم دیں گے, کچھ دنوں کے بعد پھر اگلا والا حکم دیا جائے گا. بالکل ایسے جیسے کہ ڈاکٹر بیمار کو کہتا ہے صاحب ابھی آپ کا معدہ بہت زیادہ کمزور ہے, فی الحال آپ ڈبل روٹی بریڈ کھائیے, اس کے بعد پھر سٹرس کھائیے, اس کے بعد پھر نون چائے کے ساتھ روٹی دیجیے, کچھ دنوں بعد جب آپ کا معدہ ذرا سا طاقتور ہوگا پھر اور اس سے بڑی والی غذا دیجیے, آگے چل کر یہی وہ لڑکا بنتا ہے جو ڈبل وازوان بھی کھا جاتا ہے. لیکن پہلے دن اگر کھلا دیتے تو یہ نہیں, تو اس طرح سے سٹپ بائی سٹپ, تو اللہ کے نبی نے پہلے یہ حکم دیا, آگے چل کر یہ حکم دیا, پھر یہ حکم دیا, اس طرح سے سوسائٹی کے اندر گند غلطیوں کا خاتمہ ہو گیا. کہنے لگا ہاں جی وہ بعد میں الحمدللہ وہ لڑکا واپس آ گیا, اس نے کلمہ پڑھا اور اس وقت وہ ان تمام لڑکوں کو واپس لانے کا کام کر رہا ہے جو خود عیسائی بن چکے ہیں اور اسی کے ہاتھوں بنے. میرے نوجوان بھائیوں میں صاف صاف عرض کرنا چاہوں گا, نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں, آپ کی بیٹیاں ہوں یا آپ کی بہنیں, دونوں کی جوانی قیمتی بھی ہے اور خطرات میں بھی ہے. جب آپ باہر نکلیں گے آپ چاروں طرف سے دیکھیں گے عشق بازیاں ہیں, غلط تعلقات ہیں, حتیٰ کہ بدکاریاں ہیں, اور ایسے ایسے واقعات لڑکے پوچھتے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں یا کوئی خرابی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ صورتحال یہ ہو گئی, باہر بتانا کسی سے نہیں, ایسے عجیب عجیب واقعات سنائے جاتے ہیں. اللہ الحفیظ, یہاں ایک ہسپتال کے ایک ملازم نے مجھے فون پر بتایا, کہنے لگے ایک ایک مہینے میں ایک نالی کے اندر ہم 15-15 20-20 بچے نکالتے ہیں جو مرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہاں کی نوجوان لڑکیوں کے ابارشن کیے ہوئے بچے. اب جب آپ باہر نکلیں گے اپنی جوانی کو بچائیے, صاف صاف عرض ہے, اس عشق بازی کے چکر سے اپنے آپ کو دور رکھیے, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, اس وقت آپ کی جوانی آپ کو ابھارے گی. ماحول چاروں طرف سے یہی بتاتا ہے کہ صاحب آپ بھی کسی کے عاشق بنیے اور آپ بھی کسی کے معشوق بنیے. میوزک ہوگا تو وہ بھی یہ میسج دے گا, ویب سائٹوں میں جائیں گے وہاں بھی یہی گندی چیزیں سنائی جائیں گی, اور رات اگر بھیڑ فلمیں دیکھیں گے اور زیادہ برا حال ہوگا, اور پھر جب آپ اپنے موبائل کا غلط استعمال کریں گے اس سے بھی یہی چیزیں ملتی رہیں گی, اور اس طرح سے آپ کی جوانی اس دلدل میں پھنس جائے گی, جس دلدل میں پھنسنے کے بعد پھر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے گے, آپ اپنے والدین کے لیے بوجھ بن جائیں گے, اور آپ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بھی وفادار کبھی نہیں ہوں گے, اور یہ لڑکی اپنے اگلے ہونے والے شوہر کے لیے وفادار نہیں ہوں گے. وہ تمام رشتے جو لا میرجو کی بنیاد پر ہوتے ہیں, وہ تمام رشتے کے جو کورٹ میرج کی بنیاد پر ہوں گے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, بلکہ ہم اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں بہت خطرناک مستقبل آگے آنے والا ہے. اور وہ کیا, جس وقت یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لا میرج کرنے لگیں گے اور یہ وبا اگر زیادہ پھیل گئی تو جو ہی زیادہ پھیل جائے گی والدین ایک دم ٹرن کھا جائیں گے, اور والدین کہیں گے آگے چل کر ان کو خود ہی یہ کرنا ہوتا ہے, ہم کیوں ان کے پیچھے مصیبتیں جھیلتے ہیں, ہم کیوں ان پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, صاحب میں پڑھاؤں گا تو ڈاکٹر بنے گا, یہ پڑھاؤں گا تو انجینئر بنے گا, یہ پڑھاؤں گا تو یہ فلاں بنے گا, آگے چل کر کے یہ میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے تو میں کیوں آگے اس پر مصیبتیں جھیلوں گا. وہ کھٹ سے اپنے ہاتھ چھوڑ دیں گے, اور اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو یورپ میں ہوتا ہے کہ صاحب 18 سال کا لڑکا جاؤ اللہ کے حوالے, 18 سال کی لڑکی تو جاؤ اللہ کے حوالے, ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے تم ہمیں نہیں پوچھنا. تو اس طرح سے ہماری یہ نوجوان نسل اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی, وہی مستقبل آنے والا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا. سیدھی بات ہے, جب باپ کو پتا چلے گا یہ میری بیٹی آگے چل کر کے کسی کے ساتھ لو کرے گی اور اس کے بعد اسی کے چکر میں پھنس کر کے میں کتنا ہی اس کو روکوں گا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اگر میں نے زیادہ اصرار کیا تو یہ کہے گی میں زہر کھاؤں گی مگر اس کو نہیں چھوڑ سکتی, اس کے بعد جو اس کے ساتھ چلی جائے گی تو میں کیوں اس کے پیچھے مصیبت جھیلوں گا, میں کیوں 1000 روپے اس پر خرچ کروں گا, میں کیوں کہیں کالجوں اور سکولوں میں پہنچاؤں گا, اور میں کیوں اونچے اونچے ڈونیشن دے کر کے اور بہت مہنگی فیسیں دے کر اس کو کالجوں میں پڑھاؤں گا. اسی شہر کا ایک آدمی مجھے فون پر بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا جناب میں حسو تعاون پہ ہوں, مطلب کیا ہو گیا, کہہ لگا میرا ایک ہی لڑکا اور ایک ہی لڑکی ہے, وہ دونوں میں نے بھیجے تھے باہر پڑھنے کے لیے, اور وہاں کسی کالج میں لڑکا کسی ہندو لڑکی کے ساتھ پھنس گیا اور لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ پھنس گئی. میں نے لڑکے سے کہا تھا یہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے, اس لڑکے نے وہاں سے کہا ہم نہیں مانتے اسلام, اور میں نے بیٹی سے کہا بیٹی غلط ہے یہ، اللہ کے نبی سے ناراض ہو جائیں گے، حضور ناراض ہو جائیں گے، تو بیٹی نے کہا بشر تمام حضور کو یہ باپ باپ کہتا ہے مہمان تو میں کہتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس غلط راستے پر چلیں اور آگے چل کر کے ہم اپنے والدین کو دھوکہ دیں گے. اس لیے یہ رشتے کرنے کے لیے جو وعدے کیے جاتے ہیں، کہنا کہ صاحب میں نے ابھی اسی ہفتے، ایک ہی ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ بھی پورا نہیں گزرا، ایک کوئی لڑکا مجھے فون کرتا ہے کہنے لگا جی کیا بتائیں، میں تعلقات تو ختم کرنے والا تھا، میں نے ارادہ بھی کر لیا تھا مگر مجھے بعد میں یاد آیا اسلام نے وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا میں نے چونکہ وعدہ کیا ہے اور خون سے لکھ کر کے دیا ہے لہٰذا میں وعدہ خلافی اب کر نہیں سکتا ہوں. میں نے کہا یہاں تو اسلام یاد آ گیا، اور وہ جو غلط تعلقات جوڑ رہے ہیں، وہ جو میسیجیں کی ہیں، وہ جو گفٹس کے تبادلے ہوئے ہیں، وہ جو آپس میں کس کرتے رہے ہو، اور وہ رات کو گھنٹوں گھنٹوں تک کیا کیا باتیں کرتے رہوں گے، وہاں اسلام یاد نہیں آئے. یہ شیطانی چکر، شیطانی دھوکا ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، خود بھی اور اپنی بہنوں کو بھی اس دلدل سے بچنے کی تلقین کریں. بس یہ بتائیں کہ یہ حسین خطرناک زنجیر ہے، دکھنے میں بڑی حسین، بڑی مزیدار، بڑا لطف اس میں آئے گا، لیکن اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں ہیں. جو اس جال میں پھنس گیا وہ آگے چل کر کے پڑھائی کے قابل نہیں رہتا. چنانچہ یہاں انجینئرنگ کالج میں وہاں کے پروفیسر مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے جی کیا بتائیں، یہاں کے لڑکے بالکل مل، باہر کے لڑکے وہ بہاریوں، وہ ساؤتھ انڈیا کے آتے ہیں سوکھے ہوئے کالے لڑکے، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں، اتنے قابل، اور یہاں کے کشمیریوں کے لڑکے طرح طرح کے سوٹ پہن کر آتے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں تم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. کیوں صاحب؟ کہنے لگے بس یہ تو فیشنوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو سیکنڈ ٹائٹوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو بس صرف بدن سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کتابیں لے کر کے لال چوک اور شالیمار نشاط میں گھومنے میں پھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے دل ہیں، بظاہر لگتا ہے انجینئر بن گئے، اندر کچھ بھی نہیں. صورتحال یہی ہے. وہ زمانہ جو انسان کو رات و دن اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کا ہے، وہ زمانہ جب عشق بازیوں میں گزرے گا تو انسان کلاس میں ہوگا تو بھی کلاس میں نہیں، وہ کہیں اور ہوگا، اور سوچتا ہے کب یہ کلاس ختم ہو جائے گی، میں فورن کنٹری میں پہنچوں گا، یا کسی درخت کے نیچے پہنچوں گا، یا وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، یا وہ بیٹھی وہ سوچتی ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، اور کبھی سوچتے ہیں آج کل ہماری انبن ہو رہی ہے، آج کل وہ مسکریاں چل رہی ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں، اب لڑائی کون سے ٹرن اختیار کرے گی، آج کل میں نے سنا اس کے کسی اور سے بھی افیئر چل رہے ہیں. اسی چکر میں آدمی گھلا رہتا ہے اور کلاسوں پر کلاسیں گزرتی جاتی ہیں، اور اخیر میں چل کر جب سال آتا ختم ہونے لگتا ہے، اب امتحان پاس کرنا ہے، اب لائیں گے لال چوک سے 5-6-7 صفوں کا نوٹ، اور 6-7 صفوں کا نوٹ 5-7 سوال یاد کر لیے، اور صاحب امتحان پاس ہو گیا. نوٹ سے جو انسان پاس ہوگا وہ کیا قابل ہوگا؟ قابلیت نام ہے کسی سبجیکٹ کو پورا ہولڈ کرنے کا. جس انسان نے مثلا غالب کو پڑھا وہ سارا غالب کو جانتا ہو، جس نے اقبالیات کو پڑھا وہ اقبالیات کے تمام شعبوں سے واقف ہو، تب کہا جائے گا ہاں آپ نے کچھ اقبالیات پڑھا. اسے 5-6 شعر یاد کر لیے، ان کی تشریح یاد کر لی، کسی عالم سرور کی لکھی ہوئی، یا عبد الرحمن بجنوری کی لکھی ہوئی، یا عبد المالک کی لکھی ہوئی، اسے تشریح یاد کر لی، اور بعد میں کہا صاحب میں بھی ماہر اقبالیات ہو گیا. اس سے ماہر اقبالیات نہیں بنتے ہیں. نوٹس کی بنیاد پر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ قابل نہیں ہوتے، وہ صرف ہاتھ میں کاغذ بھر کا ہوتا ہے، ادھر سے نیل ہوتے ہیں. چاچا ہم نے دیکھا کہ صاحب کیا ہے آپ ڈبل ایم میں، اور ادھر سے املا بھی لکھنی نہیں آتی، اردو کی درخواست لکھنی بھی نہیں آتی. کیوں؟ عشق بازیوں میں پھنسے رہے، اس لیے اس دلدل سے اپنے آپ کو جائے، آپ کا بے شمار پیسہ برباد ہوگا. ایک صاحب نے مجھے بتایا روتے ہوئے، کہا کہ جی میں حیران ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ جی میرا بیٹا ایک مہینے میں اس نے 80,000 روپے خرچ کیے. میں نے پوچھا کہ کس چیز پر؟ کیا کرتا تھا؟ وہ یہیں سے لڑکیوں کا ریچارج کرتا تھا، پھر ان سے باتیں کرتا تھا. اور ایک صاحب نے اور عجیب واقعہ سنا ہے، کہا لگا جی میرا بیٹے، دیکھیے شیطان کیسے تکڑم پھل لگاتا ہے، لڑکے کو ذہن میں آیا کہ صاحب رات کو بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس کا فون بھی کٹ گیا، اس کا بھی کٹ گیا، اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا، اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اگلے دن صبح کو ابا جان سے کہتا ہے ابا جان ایک بڑی ضروری کتاب مجھے سلیبس کے لیے لینی، اور اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکے گا. ابا جان بیچارہ مزدور، کہنے لگا کوئی کسان یہ کتاب ابا جان 1.5 ساس. ٹھیک، 1,500 ابا جان سے لے لیا، 1,000 روپے اس کو ریچارج کیا، 500 روپے خود جیب میں رکھے، باتیں شروع ہو گئی. اب ابا جان نے دوسرے دن پوچھا بیٹا وہ کتاب تو کتاب کہاں سے لائے گا؟ چنانچہ اپنے سر کے پاس گیا، اور سر سے جا کر کے کہتا ہے سر مجھے ایک رات کے لیے ڈکشنری چاہیے. اور عبدالحق کی ڈکشنری، بابا اردو مولوی عبدالحق کی ڈکشنری سب سے موٹی ڈکشنری مانی جاتی ہے اردو کی، انگریزی سے اردو، وہ 1,500 صفحات کی ہے. مولوی عبدالحق ہاپوڑ میرٹھ کے رہنے والے تھے، اور کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے. اردو میں انگریزی سے اردو کی سب سے بڑی ڈکشنری اسی شخص نے لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں عبدالحق کی ڈکشنری. جو کالجوں میں پڑھاتے ہیں وہ حضرات جانتے ہوں گے، یا جو انگریزی سے جن کا تعلق ہوگا،
تو سر سے وہ ڈکشنری لے کر کے آئے اتنی بڑی, اور ابا جان کو کہتا ہے یہ سی کتاب بڑا سستا صحیح ہے.
ابا جان کہتا ہے بڑا اصل کتاب ہے, ٹھیک
ہے میں لے گیا سچ بنا بالکل. ابا جان بھی مطمئن ٹھیک, مگر کتاب تو سر کی ہے. اچھا اس کے بعد اگلے دن ابا جان سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے ابا جان وہ میرا سر ہے نا, وہ اس نے کتاب یہ دیکھی, کہتا ہے بیٹا یہ کتاب آپ مجھے دے دو. آپ کیا کہتے ہیں میں دے دوں اسے کتاب؟ باپ نے کہا ہاں دے دو کوئی حرج نہیں ہے, تو اپنی دوسری لے آنا. یہ سارا تقریب کس کام کے لیے؟ اس کو ریچارج کرانا تھا. اور اس طرح سے انسان جڑ بول. میرے نوجوان بھائیوں, شیطان عجیب عجیب راستے سے آپ کو بھٹکائے گا اور بگاڑے گا. اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں اور اس عشق کے چکر سے اپنے آپ کو دور رکھیں. لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, آپ کی بیٹیاں ہوں یا آپ کی بہنیں ہوں, کڑی نگرانی ان پر رکھیں. اور اگر کڑی نگرانی نہیں رکھیں گے کچھ نہیں پتا چلے گا ان کے پاس موبائل کہاں سے آ رہا ہے, کچھ نہیں پتا چلے گا ان کا ریچارج کہاں کون کر رہا ہے, اور کچھ نہیں پتا چلے گا آپ جو ان کا جیب کا کیا دے رہے ہیں وہ کس چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں. کہ آپ کی بیٹی دیر کر کے آ رہی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے, اس کے مطلب یہ ہے کہ بے غیرتی شروع ہو چکی ہے. اگر آپ نہیں پتا چل رہا ہے کہ صاحب اس کے تعلقات کہیں قائم تو نہیں ہو گئے, یہ کسی برے راستے پہ تو نہیں پھنس گئی ہے. واقعات سنا کر کے میں دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں. جب جو واقعات جو لوگ سناتے ہیں اور فونوں پر مسائل بعد میں پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی اللہ میں ہم معاف فرمائیں, تقریباً ایک مہینہ ہوا کسی خاتون نے فون کر کے روتے ہوئے کہا جی میں اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتی اور برائے مہربانی میرا یہ نمبر بھی اپنے پاس ریکارڈ مت رکھیے. میں نے کہا ہم کسی کا نمبر کبھی ریکارڈ نہیں رکھتے, مجھے پتا بھی نہیں اور نہ ضرورت اس کی ہے, اور حرام بھی ہے کسی کا نمبر اپنے پاس رکھنا. تم پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے جی کیا بتاؤں, میرے کلاس میں کسی کے ساتھ تعلقات ہو گئے ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کر سکیں, اس وقت میں پریگنٹ ہو گئی ہوں, اب میں بتا نہیں سکتے اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گی اور اس کو کیا کہوں گی, تو مجھے بتائیں کچھ میں کیا کروں گی. میں کہ کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا کہاں وظیف بنتا ہوں میں, یمسیتی اپری ظاہر کیسے, ایسا تو وظیفہ کوئی نہیں ہمارے پاس. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو اس برے دلدل سے بچائیے. نمبر دو, اس وقت ساری دنیا فیشن کے لپیٹ میں ہے اور فیشن نام ہے بیوقوفی کی زندگی کا. کیسے بیوقوفی کی؟ سب مالی اعتبار سے میری جو گنجائش ہے مجھے ویسے ہی کپڑے پہننے چاہیے, موسم کا جیسا تقاضا ہے مجھے وہی کپڑے پہننے چاہیے. لیکن فیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنی عقل بھی استعمال مت کرنا, اپنی مالی پوزیشن کو بھی سامنے مت رکھنا, جو ہم کہیں گے وہ تم پہننا, چاہے تمہارا موسم سوٹ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. چاہے جب دیکھیں فیشن ہے صاحب یہاں جیب لگانی ہے, اس یہاں جیب لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کون سی چیز رکھنی ہے؟ کیسا فیشن نکل گیا, سکن ٹائٹ جو ہے وہ یہاں سے پھٹی بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر چاپ ہونی چاہیے اور یہاں سے گھس گھس کر وہ سفید ہو چکی ہونی چاہیے, کیونکہ صاحب فیشن آ گیا. کیوں فیشن آ گیا؟ کلر صاحب ہم وہ عاشق ہیں, ہم نے اپنے کپڑے بھی گھس دیے ہیں اور ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, ایسے عاشق ہم بن کر کے دکھائیں گے. فیشن آ گیا تو پہن رہے ہیں وہی. ابھی کچھ دنوں پہلے اگر کہتے صاحب پھٹے ہوئے کپڑے پہنو, کل کہتے کیا بنا میں پھٹے ہوئے کپڑے ہم کیوں پہنیں گے؟ اب جب فیشن بنا کر کے لایا گیا, سارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی پینٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو یہاں سے چاپ ہو گئی ہو, تاکہ ہم بھی دکھائیں گے ہم پکے عاشق ہیں, ہم کوئی کم قسم کے نہیں. فیشن کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے فیشن کے مطابق سے کپڑوں کے ساتھ ہی نہیں ہے, نہیں نہیں, فیشن پوری زندگی کو لپیٹ لیتا ہے. کتے پالنا فیشن, چونکہ ہائی کلاس میں کتے پالنے کا شوق شروع ہو گیا, لگے ہیں سب کتوں کی خدمت میں. اللہ اکبر, اب تو کتوں کے لیے ہسپتال, ان کے لیے قسم قسم کے شیمپو, ان کے لیے بات کرنے کے لیے انتظامات, ان کے لیے الگ باتھ روم, ان کے لیے قوانین بن رہے ہیں اور یورپ میں تو بن چکے ہیں, ان کے لیے لٹریچر شائع ہو رہا ہے اور ایکشن بھی لیے جاتے ہیں, بلکہ اب تو کتوں کے زندگی کے متعلق باقاعدہ پولیس بھی کھڑی کر دی گئی ہے اور پولیس چیک کرتی ہے آپ نے کتا رکھا ہے, اس کے سارے حقوق آپ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دنیا کتوں کی تہذیب کتوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور ہمارے ہائی کلاس بھی اب وہیں سمجھتے ہیں ہاں صاحب ہم جتنے کتے پالیں گے اتنے ہم آرڈر ہوں, اتنے ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا پہلے لوگوں کی گمراہیاں پھر دوبارہ گھوم کر کے آئیں گی, کتوں کی تہذیب واپس آ گئی. صاحب لیڈی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے تیار نہیں ہے, کتے کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے تیار. لیڈی صاحبہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہیں میز پر تو ایک میز پر کتا بیٹھے گا, ایک میز پر خود, ایک لقمہ کتے کے منہ میں, ایک لقمہ خود اپنے منہ میں. جہاں تک انسانیت پہنچ گئی. یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا تھا فیشن کا تعلق صرف کپڑوں کے ساتھ ہی نہیں ہے. کتے پالنا فیشن, دیر سے شادیاں کرنا فیشن, سکن ٹائٹ پہننا فیشن, حالانکہ سکن ٹائٹ انسان کی صحت کے لیے بے انتہا مضر. سیدھی بات ہے, عمر کا وہ حصہ جس میں جوانی ابھرتی ہے, نشو نما پاتی ہے, بدن جو ہے وہ بڑھتا ہے, تو نشو نما پانے کی جو عمر ہے اس عمر کو ہم اگر ہم نے اس رانوں پہ باندھ کر کے رکھا اور ٹائٹ کر کے رکھا, 12-12 گھنٹے تک باندھ کر کے رکھا, تو نشو نما پانے کی جو عمر تھی وہ عمر ہم نے اس حال میں گزاری ہے کہ میری باڈی کا نشو نما صحیح طرح سے نہیں ہو سکا, آگے چل کر کے کیا ہوگا, اس میں پورا خون نہیں پہنچ سکا کیونکہ ہم نے اس کو ٹائٹ رکھا تھا, اور ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی, چلنے کی ہمت نہیں رہتی, لگتا ہے لڑکا پھولا ہوا مگر اندر سے کھوکھلا. اسی طرح سے فیشن, گاف کھیلنا فیشن, اس کا تعلق صحت سے کچھ بھی نہیں ہے. کیسے آپ صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہوں گے, ایک بال کو ماریں گے, وہ 3 کلومیٹر دور جائے گا, اس کے بعد پھر ایک لڑکا دوڑ کر کے جائے گا, ان کا ملازم وہ لائے گا بال یہاں سے اٹھا کر کے, ہزار ہاں بلکہ لاکھوں روپے اس میں اڑا دیں گے. کیا صاحب, ہم ہائی کلاس کے لوگ. گاف کھیلنا فیشن, کتے پالنا فیشن, اسی طرح سے یہ کپڑے, اور ان کپڑوں میں ویسے کپڑے جن کے اوپر لکھا ہوا آئے گا, میں آپ کے انتظار میں لکھا ہوا آئے گا آپ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں, کیا آپ مجھے پسند نہیں کر رہی ہیں, یہ جملے جو آپ اپنے کپڑوں پر, یہ دراصل مہم ہے دنیا کی کہ تم ایسے ہی کپڑے پہنو کہ تم زبان سے کہو یا نہ کہو تمہارا ڈریس دوسرے کو اپنی طرف دعوت دینا چاہیے. میرے بھائیو, غیرت جب مٹ جاتی ہے اس کے بعد پھر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے تھے اس چیز کو ہم کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں اپنے ڈریسوں کے ذریعے سے. اور وہ ہمارے بھائی کہ جو یہ ریڈی میڈ گارمنٹس بیچتے ہیں اور اس طرح کے کپڑے بیچ رہے ہیں, وہ دراصل اپنے 4 پیسے کے فائدے کے لیے یہاں کی سوسائٹی کو ڈائنامیٹ کر رہے ہیں. یقیناً کچھ لوگوں کو کڑوا لگے گا یہ, مگر میرے بھائیوں حق یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو وہ ڈریس پہنوا رہے ہیں جس ڈریس پر لکھا ہوا ہے میں آپ کے انتظار میں ہوں, میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں, میں آپ کے لیے اچھا ہوں کیا, میں آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہوں کیا, میں آپ کو کیا آپ میرے بدن کے ساتھ انجوائے نہیں کریں گے, اس طرح کے خوش جملے جب لکھے جائیں گے اور وہی ڈریس ہم پہن رہے ہیں, آگے چل کے لڑکیوں کو بھی پہنانے آ رہا ہے, فیشن کس رفتار سے چلتے ہیں اس پر نظر رہتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں آگے کون سا فیشن آنے والا ہے اور کس طرح سے آنے والا ہے. کیوں, دنیا میں جو قومیں فیشن لاتی ہیں ان کا پس پردہ منصوبہ کیا ہے وہ سمجھ کر کے, وہ جب اس کو سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آگے ان کو کیا کرنا ہے, کہ آگے کرنا یہ ہے ان کے لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں, یہ ان لڑکیوں کے پیچھے, لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے, ان کی سوسائٹی میں ایک لڑکا بھی با عفت نہیں بچنا چاہیے, ان کی سوسائٹی میں ایک لڑکی بھی پاک دامن نہیں بچنی چاہیے, نکاح کے وقت ان کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی لڑکی نہیں ملنی چاہیے جو پاک دامن ہو, اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا, ان کا خاندانی نظام ویسے ہی بکھر جائے گا جیسے یورپ کا بکھر گیا. شوہر کو بھی معلوم ہوگا میری بیوی کے نہ جانے کتنوں کے ساتھ تعلقات, اور بیوی کو بھی معلوم ہوگا میرے شوہر کے نہ جانے کتنوں کے ساتھ تعلقات, اور جب اس کے بھی تعلقات ہیں تو میرے بھی تعلقات ہیں, لہٰذا ان کا تعلق آپس میں تھوڑی دیر کے لیے رہے گا. وہ جذباتی تعلق جس میں شوہر اپنی بیوی پر قربان اور بیوی اپنے شوہر پر قربان ہونے کے لیے تیار, وہ جذباتی تعلق ختم ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کا جسمانی تعلق ان کا رہے گا, اور آگے چل کر کے وہی کہ جن ملکوں میں سب سے زیادہ جنسیات کی آزادی ہے انہی ملکوں میں سب سے زیادہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں, طلاق کی سب سے زیادہ شرح کہاں, یورپ میں, اور یورپ میں پھر ایک ایک ملک کا حساب, امریکہ میں 1% طلاقیں ہوتی ہیں, بیلجیم میں 1%, سویڈن میں 1%, پولینڈ میں 1%, وجہ اس کی کیا ہے, جب شوہر کو بھی معلوم ہے میری بیوی میری وفادار نہیں اور بیوی کو بھی معلوم ہے میرا شوہر میرا وفادار نہیں, ذرا سی بات ہوگی طلاق ہو. میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا تھا, ان فیشنوں کے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, فیشن کے پیچھے چلنے کے معنی بیوقوفی ہوتا ہے. جو سردیاں آتی ہیں یہاں کی عورتیں اپنی چھوٹے بچوں کو کیا صاحب لہنگا پہنا رہی ہیں, ارے یہ لہنگا تو سب گرم علاقوں کا ہے, آپ کے سرد علاقے میں تو یہ سوٹ بھی نہیں کرتا ہے, لیکن چونکہ فیشن کے پیچھے چلنا ہے لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بچے کانپ رہے ہیں مگر پہنانا یہی ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں پہنیں گے تو ہمارا بچہ جو ہے وہ بیک ورڈ بن جائے گا. یورپ میں, برطانیہ میں یا نارتھ یورپ میں بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں صاحب تو پورا سوٹ پہن کر کے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ سکرٹ پہنے ہوئے ہیں, کیوں صاحب سکرٹ پہنے میں اگر ہم نے پورا سوٹ پہن لیا تو ہم بیک ورڈ ہو جائیں گے, اور ادھر سے ہم کو پرکشش رہنا ہے, وہ کہاں پھر رہی ہے مگر سکرٹ پہن کر ہے, کیوں سکرٹ پہن کر ہے, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو پرکشش رکھنا ہے. تو صاحب لوگ جو ہیں وہ تو ڈریس پہن کر رہے ہیں, اندر سے دراز, اوپر سے موٹی پتلون پہن کر, اوپر سے کوٹ بھی, اندر سے بنیانے بھی, مگر لیڈیوں کو ایک ایسی مصیبت میں لگا رکھا ہے کہ لگے صاحب اس کو سکرٹ پہن کر کے کانپ رہی ہوگی وہ, مگر دوسرا کپڑا پہن نہیں سکتی کیونکہ دوسرا کپڑا پہنے گی تو اس کو ڈر ہے مجھے لوگ پسند کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا تھا, اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو سمجھائیں ایسا ٹائٹ لباس جس لباس کی بنا پر آپ کی عصمتوں پر حملے ہو, آپ کی طرف بری نگاہیں اٹھائی جائیں, اس ٹائٹ لباس سے اپنے آپ کو بچائیے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر سلام و محمد رسول اللہ 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 کے نبی سچا نبی. وہ باتیں آپ نے اس وقت بیان فرمائیں جو باتیں اس وقت پورے ورلڈ میں کری نہیں تھی. آپ نے فرمایا تھا اس وقت ایک بہت زمانہ آنے والا ہے یکتف رجال بالرجال مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے وہ یکتف النساء وتکتف النساء بالنساء اور عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے. آج کے زمانے کا گیئزم اور آج کے زمانے کا وہ لیسبنس یا لیسبنزم وہ یہی ہے. اور اب تو ساری دنیا میں قانون لایا جائے گا, ہر ملک اپنے اندر اپنے یہاں قانون پاس کرے کیونکہ صاحب اقوام متحدہ اس کو حقوق انسانی میں لائے گا. یہ کہ حقوق انسانی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مرد اگر چاہے گا تو مرد کے ساتھ نکاح کرے. حقوق انسانی کا ہوا کھڑا کیا ہے جو قومیں دنیا میں سب سے بدترین حقوق انسانی کا ارتکاب کرتی ہیں وہی سب زیادہ شور مچاتی ہیں. حقوق انسانی کے محافظ ہم ہیں. جنگ عظیم اول میں 3.5 یا 4 کروڑ انسان مارے گئے, جنگ عظیم دوم میں 5 کروڑ انسان مارے گئے, بر صغیر میں جب انگریزوں کا داخلہ ہوا تو کس طرح سے قتل عام کیا گیا, پھر بھی کہتے ہیں حقوق انسانی زندہ باد. اور کسی ملک میں داخل ہو کر کے ہم حقوق انسانی کے لیے آئے ہیں اور 10 لاکھ انسان مار دیے اور 10 لاکھ انسان مار کر کہتے ہیں حقوق انسانی زندہ باد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے تم نے زمین میں فساد مچایا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ہم تو امن لے کر کے آئے ہیں, ہم تو اصلاح لے کر کے آئے ہیں, ہم تو ترقیات لے کر کے آئے ہیں, ہم تو وہ چیز تمہیں دیں گے جو تمہیں معلوم نہیں. اور ترقیات نام کس چیز کا ہے, کلب بنائیں گے, ڈانس کلب بنائیں گے, اس کا نام ترقی رکھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی نہیں کہا بلکہ مرد مردوں سے بدکاری کر کے کہ بس میرا کام ہو گیا, عورتیں عورتوں سے بدکاری کر کے بس ہماری پیاس بجھ گئی. یکتف الرجال بالرجال وتکتف النساء بالنساء 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا, آج کا دور وہی ہے. اس دور میں اللہ کے نبی کا اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا, ان میں سے ایک طبقہ وہ جو لباس وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اب جب اتنا ٹائٹ لباس پہنا کہ بدن کا سارا سائز دوسروں کو نظر آ رہا ہے تو یہ لباس پہننے کے باوجود ننگا ہونا ہے. اور آگے فرمایا مائلاتن ممیلاتن عورتیں یہیں سے پیچھا کریں گی اور یہ چاہیں گی دوسرے بھی ہمارے پیچھا کریں, ایک ایک کے کئیوں کئیوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے کہ ہم ایسا ٹائٹ لباس تو نہیں پہنتے. سیدھی بات ہے, ٹائٹ لباس پہن کر اپنے آپ کو پرکشش بنا کر قسم قسم کے رنگ مل کر کے پھر لڑکوں کے سامنے جائیں اور پھر امید رکھیں ہماری عصمت کو کوئی نہیں چھیڑے گا, بری نظروں سے ہم کو کوئی نہیں دیکھا, اس سے زیادہ بدترین بے اخری اور کون سی ہو سکتی ہے. مکھن کو آگ کے قریب رکھو اور پھر کہنا جناب آپ پگھلنا نہیں, تو نادانی. لڑکا بھی بہت زیادہ پرکشش, لڑکی بھی بہت زیادہ پرکشش, اس نے بھی لباس پہنا ایسا جو جنسیات کو آگ لگانے والا, اس نے بھی ایسا لباس پہنا اور پھر دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم امید رکھیں گے ہمارا بچہ بھی پاک صاف رہے گا اور ہماری بیٹیاں بھی پاک صاف رہیں گی, اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی. ان خیال استو محال استو جنون. یہ جو تعلیمات کا نظام چلانے والے ہیں, یہ جو سوسائٹی کا نظام چلانے والے لوگ ہیں, ایک طرف سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط اجتماع کر رہا ہے اور ساتھ میں امید رکھیں گے کیا صاحب لڑکا لڑکیوں کے نہیں چھڑیں گے, لڑکیاں لڑکوں کے نہیں چھڑیں گے, کیا صاحب آپ پھول کے نزدیک جائیں مگر آپ سونگیں گے نہیں, آپ کو خوشبو آئے گی مگر دیکھنا بھی نہیں, رکھیں گے نزدیک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل نفاق ہے, زبان سے کچھ اور ہے, پس پردہ کچھ اور ہے. پس پردہ یہ ہے کہ صاحب جو ہمیں یورپ پڑھائے گا بس ہمیں وہی کرنا ہے. اور یورپ کے 2 پہلو, ایک ہے اس کا حسین اور بہترین قابل اعتماد قابل نمونہ پہلو, ان کی سائنسی ترقیات, ان کی خدمات, ان کا انصاف, ان کی محنت, ان کی ڈیوٹیاں دینے کا انداز اور ان کا سماجی انصاف, یہ قابل تقلید, ان کا ڈسپلن قابل تقلید ہے. لیکن ان کی سماجی روایات شراب, بدکاریاں, بیٹا ماں کے ساتھ, باپ اپنی بیٹی کے ساتھ, بھائی اپنی بہن کے ساتھ, یہ ان کا ڈارک پہلو ہے. ہم ان کے ڈارک پہلو کو تو گلے لگا رہے ہیں اور جو ان کا اچھا پہلو ہے اس کے پیچھے میں جس طرح سے وہ سائنسی محنت کرتے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک سائنٹسٹ سے, اس کے جونیئر سائنٹسٹ نے کہا سر سر آپ نے خبریں سنی؟ کہنے لگے خبریں؟ کہنے لگا جی آپ نے خبریں سنی؟ کہنے لگا تم نادان ہو, مجھے 6 مہینے تک یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے شیو کیا یا نہیں کیا, تو خبریں سننے کا وقت میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا سر خبریں؟ کہنے لگے خبریں جس کو خبریں سننی ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. سائنٹسٹ تو وہ بنے گا جس کو کھانا بھی بھول جائے, جس کو نیند بھی بھول جائے, جس کو اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہ رہے, کہا میرے میرے ٹیبل پر تین تین گھنٹے چائے کا کپ رہتا ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ میرے لیے چائے رکھی ہوئی ہے، اتنا میں مشغول رہتا ہوں، تب دنیا کے انسانوں کو سائنسی کارنامے سامنے آتے ہیں، اس طرح سے ڈوب کر کے وہ محنتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چیز تو ان کی لی نہیں جو لینے کی تھی، اور جو چیز نہیں لینی تھی اسی کو گلے لگا رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایسے غلط فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہاں مسلط کی جا رہی، اس کو کہتے ہیں ڈرگز، شراب، افیم، کوکین، حتیٰ کہ یہاں بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اس تعلیمی ادارے کی لڑکیوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ دکانوں سے بوٹ پالش خرید کر کے روٹیوں پر اس طرح سے ملتی ہیں جس طرح سے مکھن مالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کھاتا ہے، اس میں بھی کوئی نشہ۔ اس لیے سمجھیں کہ کہیں آپ اپنی جوانی کو ٹینشن کی وجہ سے اس طرح کے منشیات کا شکار تو نہیں بنا رہے ہیں۔ اور اس میں پھنستا کیسے انسان ہے کہ صاحب دیکھیے، لڑکی کو کہیں گے آپ کا برقع، دیکھو تم اتارو نا برقع، دیکھو تم کتنی اچھی لگو گی، چلو آئینے کے سامنے دیکھو۔ اب اس کے آئینے کے سامنے ادھر سے کوئی ہیروئن بھی ہے، دیکھو ایسی تم بھی لگ رہی ہو، اس کا چہرہ اس سے زیادہ حسین تمہارا لگ رہا ہے، ہوتے ہوتے اس کے بعد پھر دیکھو یہ کیسے سگریٹ پیتی ہے، تم بھی سگریٹ پیو، ہوتے ہوتے اس کے سگریٹ میں، آگے چل کر اس کو پھر چرس میں ڈالنا ہے، آگے چل کر اس کو پھر انجیکشن لگانے ہیں، یہاں تک کہ ایک ماں نے روتے ہوئے کہا کچھ دعا کرو، میں اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان تھی، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی چپکے رات کو کوئی انجیکشن کرتی ہے، اور کسی ایسی جگہ پر انجیکشن کرتی ہے جہاں ہم چیک کرنے کے لیے جہاں تو وہاں چیک بھی نہیں کر سکتے، جہاں انجیکشن کرے گے تو ہم کپڑے کھول کر دیکھیں گے، اور یہاں کہیں کرے گے تو کپڑے کھول کر دیکھیں گے۔ کہتا ہے وہ ایسی جگہ پر انجیکشن کرتی ہے جہاں ہم کپڑے کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس نے کہتے کہا، کہنے لگا صاحب وہ تو اس جگہ کہیں انجیکشن کرتی ہے، ہم کپڑے کھول کر وہاں کہاں دیکھیں گے، اور رات بھر کچھ مست رہتی ہے، نہ جانے کس نے اس کو عادت، ہماری بیٹی بہت اچھی تھی، نہ جانے کس نے اس کو یہ عادت سکھائی اور اس نے خراب ہو۔ ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی طرح سے فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط افیئر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نوجوان لڑکوں کے لیے ایک مصیبت اور ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کریں گے، لعنت ان مردوں پر کہ جن کے ہاتھ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وہ پریگنٹ ہوں۔ اس مصیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ اس کا علاج بہت آسان تھا اور وہ تھا جلد نکاح، مگر افسوس یہاں کی سماج کی صورتحال یہ ہے کہ جلد نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، سماج کی بری رسم و رسمیں اس طرح سے مسلط ہیں کہ نوجوان لڑکا جوانی کی آگ میں ہے، نوجوان بیٹیاں جوانی کی زندگی گزار رہی ہیں لیکن جلد رشتہ نہیں ہوتا۔ اور بعض گھروں کا تو بہت ہی برا حال ہم نے سنا کہ ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ نگا صاحب ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹی 40 سال کی عمر کی ہو گئی، رشتے آتے رہے، کسی کو کہتے رہے اس کا قد چھوٹا ہے، کسی کو کہتے رہے اس کی ذات صحیح نہیں ہے، کسی کو کہتے رہے اس کی آمدنی برابر نہیں ہے، کسی کو کہتے ہیں ان کا مکان ڈاؤن ٹاؤن میں ہے، ہم تو سیل لائن میں رہنے والے ہیں، ہم بیکورڈ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن والے بیکورڈ ہیں اور ہم جو ہے وہ فارورڈ ہیں۔ یہی کرتے کرتے وہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، 40 سال کی عمر ہے مگر پریشان۔ ہاں اب کیا کریں گے، کیا لگا آپ کچھ تعویذ دے دو سب کچھ ٹھیک کر سکے، تعویذ ان سے کیسے ٹھیک ہو۔ میرا سمجھانے کا مطلب کاش جلد رشتے ہو جائے اور رسموں کے بغیر ہو جائیں، اور ان نوجوانوں کو جب جوانی کی آگ میں یہ پیاس لگی ہوئی ہے، اور اس پیاس کو ہم کہتے ہیں ابھی سالہ سال آپ کو انتظار کرنا ہوگا جلدی، لیکن اگر وہ جلد رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو کم سے کم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی جو بھی ممکن تدبیر ہو وہ کریں۔ اور اس کے لیے چند مفید ترین کتابوں کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے اس وقت کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد دامن برکاتہم، انہیں صرف جوانوں کے لیے کتاب لکھی ہے حیا و پاک دامنی، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے نوجوان عالم ہیں اور بہت اچھے مصنف ہیں، انہیں کتاب لکھی ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر، اس کتاب کو ضرور پڑھیں جو نوجوان ہیں، اور کتاب کو اس نیت سے پڑھیں میں بھی جوانی کے سفر میں ہوں اور اس سفر میں مجھے بھی طرح طرح کی خرابیوں کا سامنا ہوگا، ان خرابیوں سے بچنے کے لیے مجھے یہ کتاب گائیڈ کا کام کرے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں، بہت ساروں کا حال یہ ہے ان کے والدین کہہ بھی نہیں پاتے بیٹے کو کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے جو تم کر رہے ہو، اور بہت سارے نوجوانوں بیچاروں کا حال یہ ہے وہ سدھرنا چاہتے ہیں مگر ان کے والدین کہتے ہیں تم کہاں سدھرنے لگ گئے، تم تو بہت اچھے لگ رہے تھے، بہت اچھے ہینڈسم لگ رہے تھے، تم کیا تم ملا شلا بن گئے۔ تو ایک لڑکا اسی شہر کا مجھے فون پر بتا رہا تھا، کیا لگا جی میں بہت بگڑا ہوا تھا، بہت ہی بری عادتیں میرے اندر تھیں اور شاید کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. ایک دفعہ میں ٹینشن میں تھا, اس ٹینشن میں میں مسجد میں چلا گیا, مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا. وہاں کچھ اور لڑکے بھی تھے, انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ بیٹھو, وہ کچھ کتاب پڑھتے رہے, میں بھی سنتا رہا. پھر انہوں نے کہا چلو ہم بازار میں گھوم کر کے آئیں گے, تو میں ان کے ساتھ نکلا. وہ ایک کو کہتے تھے چلو مسجد میں, دوسرے کو کہتے تھے چلو مسجد میں, مجھے بہت اچھا لگا. عشاء تک میں ان کے ساتھ ہی رہا. عشاء کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے باپ نے کہا ہے چشی کہتا رن بھی بج گئے, کہتا غلط بھائی اس میں. تو میں پریشان ہو گیا کہ جب تک میں گندے راستے پر تھا میرے باپ نے کبھی میری فکر نہیں کی. اور ایک دن میں عصر سے لے کر کے عشاء تک مسجد میں رہا تھا اور اچھے لڑکوں کے ساتھ رہا تھا, تو میرے باپ نے کہا تھا تمہارا رنگ ہی کچھ بدل گیا ہے, سے کیا جائے ٹرن کرو مت. تو شو کہا بابا بھائی کر کچھ یہ کیا ٹوئے پیش ہو گیا جسم ساتھ. بعضوں کا حال یہ ہے کہ بچے سدھرنا چاہتے ہیں, والدین سدھرنے نہیں دیتے, اور بعض جگہوں پر والدین چاہتے ہیں بچے سدھر جائیں, اولاد بگڑ رہی ہے. میرے نوجوان بھائیو, آپ اپنی جوانی کے خود محافظ ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چند باتوں کی بے انتہا زیادہ فکر تھی, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میری نسل کے نوجوان بگڑنے نہیں چاہیے. جب آپ اپنے بچوں اور جب آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا, اچھی طرح جان لو, انما اموالکم, تمہارا مال, و اولادکم, تمہاری اولادیں, تمہارے لیے آزمائش. یہ آگے چل کر کے پاک دامن بیٹا آپ کا بنے گا یا بد کردار, یہ آگے چل کر کے آپ پاک دامن بیٹی کو روانہ کریں گے یا بد کردار, یا آپ کرپٹ انسان کو پیدا کریں گے یا آنیسٹ, آپ بہت اچھے انسان کو پیدا کریں گے یا شرابی اور گناہ کرنے والا, یہ ایسا انسان آپ کے گھر میں تیار ہو رہا ہے جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا, یا ایسا انسان تیار کر رہے ہیں جو اتیس قسم کا ہوگا, جو مذاق اڑانے والا ہوگا, جو دین اسلام کی توہین کرنے والا ہوگا, یا ایسا انسان تیار کریں گے جو دوسروں کو بھی مسلمان بنانے والا ہوگا اور خود بھی مسلمان بن کے زندگی گزارنے والا ہوگا, آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی شہر کا ایک نوجوان لڑکا باہر امریکہ میں ہے اور وہ وہاں سے کبھی کبھی فون کرتا رہتا ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے سنایا, کہنے لگا جی ہم علاقے میں گئے تھے, وہ پورا علاقہ ایسے لوگوں سے آباد ہے جن کے والدین اور باپ دادا عرب ملکوں سے آئے ہیں اور یہاں پہ بس گئے. تو اس نے کہا جارڈن سے, یمن سے, سعودیہ سے, شام سے, بیروت سے, یہ لوگ وہاں سے آ کر کے یہاں بسے ہیں اس بزنس کے لیے, کوئی جاب کے لیے, لیکن اس وقت صورتحال ان کی یہ ہے ان کے باپ دادا مر چکے ہیں اور ان کی اس وقت کی نسل ایسی ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وجہ ان کے والدین نے ان بچوں پر یہ تو محنت کی کہ کمانے والے بن جائیں اور امریکہ کی پرتعیش زندگی گزاریں, مگر اس بات کی فکر نہیں کی آگے چل کر یہ مسلمان رہیں گے بھی یا نہیں. تو گویا عربوں کی وہ مسلمان نسل سے پیدا ہونے والی آج کی نسل مرتد اور اتھیسٹ ہیں, اور اس کے مقابلے میں اللہ اکبر. اسی نے مجھے بتایا, کہنے لگا ہم ایک جگہ گشت کر رہے تھے, تین لڑکے ہم تھے, ایک انگریز آیا, اس نے کہا تم لوگ کیا کبھی ایک دکان میں جاتے ہو کبھی دوسرے دکان میں جاتے ہو, تمہیں کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی چیز نہیں ڈھونڈنی ہے, ہم انسانوں سے ملتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں ملتے ہو؟ کہا ہم انسانوں کو خدا سے ملاتے ہیں. اس نے کہا مجھے بھی ملاؤ. اس نے سوچا شاید کہیں ملاقات کراتے ہوں گے یہ خدا سے. انہوں نے کہا تم کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوگا. انہوں نے کہا چلو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. چلا تو اس نے کلمہ پڑھا آدھے منٹ کے اندر. اس کے بعد اس نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, وہی جو ہم کر رہے ہیں بندوں سے ملاقات کر. اس نے کہا میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں, چلو میرے ساتھ. چلا جو وہ فیکٹری میں لے گیا اور پوری فیکٹری کا گشت کرا, ایک ہال میں لوگوں کو جمع کیا, مینیجر سے بات کر کے اور ہال میں جمع کیا. اس کشمیری لڑکے نے صرف 20 منٹ بیان کیا, صرف 20 منٹ گفتگو کی اور 21 لڑکے میں سماپت. کام کرنے والے اس طرح سے کام کرتے. وہ یہاں سے انجینئرنگ کرنے کے, وہاں سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہاں سے جاب کرنے گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی یہاں سے نگر کا شہر کر رہے ہیں وہ لڑکا. اسی نے مجھے بتایا, کہنے لگا جی 20 منٹ کے بیان پر 21 لڑکے مسلمان ہو. میرے بھائیوں آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے, اس لیے آج کے ان تمام خرابیوں سے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھیں. غلط فیشن, ڈرگس, افیئرس, عشق بازیاں, گندے کپڑے پہننا, بدکاریاں کرنا, ماسٹربیشن کر, ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر آپ کی بہنیں ہوں یا آپ کی بیٹیاں ہوں ان کو بار بار سمجھائیں, اس وقت شیطان آپ کی عصمت لٹوانے پر تلا ہوا ہے. لڑکے آپ سے دوستیاں کریں گے, آپ کی خوبصورتی کے قسمیں کھائیں گے, آپ کے پاکدامن ہونے کے قسمیں کھائیں گے, اور کچھ پتہ نہیں کس کس طرح سے آپ کو اجال میں پھنسا کر کے آپ کی عصمت لٹ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چنانچہ اسی یہاں یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات جوڑنے تھے, اور لڑکی ماشاءاللہ بہت اچھی باپردہ تھی. اس لڑکے نے کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے ہیں. وہ کبھی اسے بات کرتا تھا وہ وہاں سے ڈانٹتی تھی, کبھی پرچہ دیتا تھا وہ وہاں سے پھاڑ دیتی تھی. اس نے کہا میں بھی تب تک میں بھی ماں کا نہیں ہوں جب تک تیرے ساتھ تعلقہ جوڑ کے نہیں دکھاؤں گا. چنانچہ اس نے کیا کیا, ایک دن وہاں بازار سے پردے کی کتاب خریدی اور پرچہ لکھا, دیکھو حدیث میں ہے گفٹ واپس نہیں کرنا ہوتا ہے اور مجھے آپ کا پردہ بہت اچھا لگتا ہے, کاش میری بہن بھی آپ ہی جیسی با پردہ ہوتی, آپ کا پردہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں نے پردے کی کتاب آپ کے لیے بطور گفٹ کے لائی ہے, پلیز واپس نہیں کرنا. اس نے پرچہ پڑھا, اس میں لکھا تھا حدیث میں لکھا ہے گفٹ لینا ہوتا ہے واپس نہیں کرنا ہوتا ہے. وہ مجبور ہو کر اس نے پرچہ بھی لے لیا اور کتاب بھی لے لی. ٹھیک, کچھ دنوں بعد لڑکے نے پرچہ لکھا, اب میں نے آپ کو گفٹ میں پردے کی کتاب دی تھی, آپ کو کیسی لگی؟ اس نے کہا ہے میں اس دن چٹ پٹ لگا سن والا. تو میں نے کیا غلط کر کہا, میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ آپ کو جو پردے کی کتاب میں نے دی تھی آپ کو کیسی لگی, اگر آپ کو اچھی لگی تو بہت اچھا مجھے خوشی ہوگی. اس نے کہا ہاں ہاں بہت اچھی کتاب تھی, آئندہ مجھے خط نہیں لکھنا. دو دن کے بعد اس نے ایک اور کتاب, نماز کی کتاب, کہ مجھے پتا چلا آپ بہت اچھی طرح سے نماز پڑھتی ہیں, کاش میری بہن بھی ایسی نماز پڑھتی, میں آپ کے لیے نمازوں کی کتاب بطور ایک پڑھیے, اور دیکھو حدیث میں ہے کہ گفٹ واپس مت کرنا. ٹھیک, لے لی اس نے بےچارے نے مجبوری نے. چار دن کے بعد لکھتا ہے کیسی کتاب لگی. بس یہ سلسلہ چلتا رہا, آگے پھنس چکے تھے. شیطان اس طرح سے کو پاس آتا ہے, اپنی جوانی کو بھی, اپنی بہنوں کی جوانی کو بھی, اپنی بیٹیوں کی جوانی کو بھی بچانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بھی صحیح, ہمارا کردار بھی صحیح, ہماری جوانی بھی صحیح, اور خدا نخواستہ اگر اس کی طرف نظر تو پھر وہی انجام ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس, لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہوگا, اذا فسق فتیانکم اذا طغى نساؤکم فسق فتیانکم, جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی, جب تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی, جب تمہاری عورتیں زناکار بنیں گی, جب تمہاری عورتیں غلط تعلقات قائم کریں گی اور چاہیں گے ہم کو زیادہ زیادہ لوگ پیچھا کریں, اپنے بدن سجائیں گے اجنبیوں کے لیے, اس وقت کیا تمہارے گا. اور جب تمہارے نوجوان لڑکے بگڑ جائیں گے اور وہ آوارہ ہوں گے, وہ ڈریس کا شکار ہوں گے, وہ فیشن کرتے ہوں گے, وہ یہود و نصارہ کی چیزوں کو گلے لگائیں گے, اس وقت کیا بنے گا تمہارا. صحابہ کو بہت تعجب ہوا, کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہذا قائم, یا رسول اللہ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا, اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. اللہ کے نبی نے یہ باتیں اسی لیے بیان فرمائی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آگے کیا برے حالات آنے والے ہیں, تو چوکن نہ رہیں. کاش یہ باتیں آپ کے لیے اور بولنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے مفید سے مفید تر ہوں, اور ہمارے نوجوان نسل ان تمام گندگیوں اور خرابیوں سے بچیں جن گندگیوں اور خرابیوں سے ان کا ایمان لٹ جاتا ہے, ان کی عصمتیں لٹ جاتی ہیں, وہ بے حیا ہو جاتے ہیں, وہ باکردار نہیں رہتے ہیں, ان کی غیرت اسلامی مٹ جاتی ہے, ان کی حیا مٹ جاتی ہے, اللہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے, اور جس کے نتیجے میں ان کی دنیا اور آخرت بھی برباد اور وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت بنتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلم تبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین, نسألک یا اللہ ایمانا کاملا, نسألک یا اللہ علما نافعا, نسألک یا اللہ عملا صالحا, نسألک یا اللہ اخلاقا حسنا, نسألک یا اللہ رزقا حلالا طیبا, نسألک یا اللہ الصحة والعفة والأمانة والديانة والصلاح والفلاح. یا رب العالمین یا رب العالمین, یا اللہ آپ نے فیصلہ فرمایا آج کے دور میں ہم پیدا ہوئے, یہ آپ کی مشیت تھی, اور آپ نے ایمان عطا فرمایا یہ آپ کا احسان تھا, ہم آپ کی دیے ہوئے ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی مشیت پر راضی ہیں. یا اللہ جب آپ کے زمانے میں آپ نے ہم کو پیدا کیا تو ہمیں اپنی جوانی کو بگاڑ سے بچانا آسان فرما, یا اللہ ہم کا اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنا آسان فرما. یا اللہ آج کے جوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کا اپنی جوانی کے اس گندے ماحول میں یا اللہ طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہوتی ہی نظر آتی ہے, وہ خود ہی اپنی جوانیوں کو برباد کرتے ہیں. ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی جوانی کی قدر و قیمت اور اس جوانی کی حفاظت کرنے کا احساس پیدا کر دیں. یا اللہ یہ بگڑ جائیں گے تو یہ اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت بنیں گے, اپنے شوہروں اپنی بیویوں کے لیے بھی مصیبت بنیں گے, اور اگلے اپنی نسلوں کے لیے بھی مصیبت بنیں گے, اور دین اسلام کے لیے داغ بنیں گے. یا اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے, یا اللہ تمام برائیوں سے حفاظت فرما, سب کا مستقبل بہتر بنا, یا اللہ رشتے آسان فرما, یا اللہ جاب آسان فرما, حلال روزگار آسان فرما, جن کی جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں پوری فرما, جن کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری فرما. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں محض اپنے فضل احسان سے وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.